أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة دائمة على أعدائه وأعدائهم أجمعين. آب الاطوار کی خدمت میں موضوع چل رہا تھا قرآن کا، قرآن میں رزق کا تصور. گفتگو سے پہلے آپ برادران کی خدمت میں اور اپنے امام وقت کی خدمت میں آج کے دن کی مناسبت سے، شہادت امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے تسلیت پیش کرتا ہوں. کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم اس موضوع کے اوپر کچھ گفتگو کرتے، لیکن انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم ایک اسی دن رکھیں گے. ہماری جو گفتگو چل رہی تھی وہ رزق کے حوالے سے تھی کہ قرآن کریم میں رزق کا کیا تصور دیا گیا ہے. معذرت میسج کر رہا ہوں. رزق کے حوالے سے جو ابھی تک ہماری گفتگو ہوئی ہے اس میں ہم نے چند نکات ملاحظہ کیے تھے، جس میں رزق کی تعریف تھی، رزق میں قرآن کریم میں جو تصور پیش کی گیا اس کے بارے میں کچھ معلومات تھی، اور کچھ عناوین کو ہم نے مد نظر رکھا. گزشتہ ابحاث سے تھوڑا سا رب دیتے ہوئے آپ کی خدمت میں تھوڑی سی تفصیل بیان کروں گا. رزق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو ضروریات ہیں ان ضروریات کے مطابق انسان کو اشیاء ملتی ہیں، جو نعمات ملتی ہیں اسے رزق کی تعبیر کیا جاتا ہے. قرآن کریم نے اس کے بعد اس مفہوم کو تھوڑا وسعت عطا فرمائی، اور ہر وہ چیز جو کہ انسان کو میسر رکھے چاہے وہ پھر ہم نے اس مفہوم کو پڑھا کہ کوئی سب یا وسیلہ ہم دکھائی دیتا ہے جو رزق، تو وہ حقیقی طور پر اس کی طرف رزق کی نسبت اس ذات یا اس وسیلے کی طرف بلکہ حقیقی نسبت صرف اللہ کی ذات کی طرف دی جا سکتی ہے، جبکہ غیر حقیقی نسبت غیر خدا کی طرف بھی دی جا سکتی ہے. اس کے بعد ہم نے اس مفہوم کی طرف آئے کہ خدا العالم نے اپنے بندوں کا رزق تقسیم کر دیا ہوا ہے، اور وہ رزق دو طرح کا ہے. ایک وہ رزق ہے کہ جو ہر انسان کو ہر صورت میں مل کر رہے گا، اور ایک اور رزق ہے کہ جس کو وہ طلب کر کے اور کوشش کر کے حاصل کرتا ہے. وہ رزق جو ہر انسان کو مل کے رہے گا اس کے اوپر انسان کی زندگی موقوف ہے، جبکہ دوسرا رزق انسان کو طلب کرنے سے ملے گا. یعنی یہ بات اپنی جگہ حقیقت رکھتی ہے کہ اور وہ ہر انسان کو ملے گا، لیکن اس کے لیے خدا عالم نے ایک نظام خلق کیا ہے. اس نظام کا تقاضا یہ ہے کہ جب انسان طلب کرے گا تو اس کو رزق ملے گا، اگر انسان طلب نہیں کرے گا تو اس کو رزق نہیں ملے گا. اس لیے طلب کرنا ضروری ہے. پھر ہم نے قرآن آیات کے جملے میں یہ دیکھا کہ قرآن کی نظر میں رزق دو طرح کا ہے، ایک رزق مادی ہے جو کہ جسم کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور ایک رزق معنوی ہے. کیا طریقے کا جدا ہے اور معنوی کا طریقہ ہے، اور اسی انسان جو ضرورت محسوس کرتا ہے اپنے وجود میں، اس کا تقاضا بھی ان دونوں قسموں میں جدا رکھا گیا ہے. مادی رزق کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انسان کے اندر اپنی ضرورت تراس خود ہی دلواتی ہیں، انسان بے شک متوجہ ہو یا نہ ہو، انسان اسے انتہائی شدت کے ساتھ محسوس کرے گا، اور اس کے بعد تو اس کی بھاگ دوڑ اور کوشش بھی کرے گا. بس پہلا جو تقاضا یا پہلی خصوصیت مادی رزق کی ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے وجود میں اس کی ضرورت کا احساس ہمیشہ سے موجود ہے، اور وہ انسان کو خود سے بیدار نہیں کرنا، انسان جو نہ بھی ہو تو اس احساس کی طرف اس کی توجہ حتماً چلی جاتی ہے. مثلاً اگر کسی کو بھوک لگی ہے تو وہ اس کا احساس دلوانا نہیں پڑے گا، جب بھوک کا احساس ہوگا تو خود ہی وہ بتائے گا کہ مجھے بھوک لگی ہے، وہ خود ہی طلب کرے گا، خود ہی نکلے گا تلاش میں تاکہ اپنی اس ضرورت کو پورا کرے. اسی طرح اگر ایک انسان کو تو اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ متوجہ ہوں کہ آپ کو پیاس لگی ہے، بلکہ جس طرح سے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹری چارج ہوتی ہے، اس طرح سے یہ ضرورت ہمیشہ انسان کی چارج رہتی ہے، یہ تو کبھی کم یا زیادہ نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ یہ چارج ہوتی ہے، جس کی طرف توجہ کرانے کی ضرورت نہیں. اس لیے جب پیاسے کو پیاس لگتی ہے تو وہ خود بخود اس کی تلاش میں نکلے گا، اسے طلب کرے گا اور اپنی ضرورت کو پورا کرے گا. پھر جس چیز سے انسان کی ضرورت پوری ہونی ہے اس کا حصول بھی آسان کر کے رکھتی ہے. قرآن عالم نے مادی رزق کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جو ہماری ضرورت ہے اور جو ہماری طلب ہے اس کو خداوند عالم نے آسان طریقے سے حاصل کرنا کا ایک نظام برپا کیا، یعنی اسے حاصل کرنے کے لیے انسان کو دشواری نہیں ہوگی، مشقت نہیں کاٹنے پڑے گی، کیونکہ زیادہ تر اس کے حصہ ہمارے ہاتھ میں موجود ہے. اگر ہم نے تھوڑی سی تگدو کی تو ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی. مثلاً زمین کی اگر ساخت کے اوپر ہم نگاہ ڈالیں تو ایسی چیزیں بہت زیادہ ہیں جو ہماری بھوک کو مٹانے والی ہیں، جا بجا ہمیں دکھائی دیتی ہے. اسی طریقے سے جب ہماری پیاس ایک اہم ضرورت ہے وہ ہمیں جا بجا پانی کے ذخائر دکھائی دیتے ہیں جو انسان کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے انسان کی ضرورت جو ہے وہ سانسیں ہیں یا آکسیجن ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جا بجا دنیا کے کسی خطے میں، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، وہ ہمارے لیے حاصل ہے. اس لیے مادی رزق کی نوعیت خداوند عالم نے ایسی رکھی ہے کہ جب انسان اسے طلب کرنے کے لیے نکلے گا تو اسے بہت زیادہ بھاگ دوڑ یا کوشش نہیں کرنے پڑے گی، بلکہ تھوڑی ہی کوشش میں اس کی ضرورت کی مقدار تک اس کے پاس آ جائے گا. مادی ضرورت، مادی خجش کی کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کی لذت دیر پا نہیں، وہ جلد ختم ہو جانے والی ہے، یعنی جیسے ہی ضرورت ختم ہو اس کی لذت کا احساس بھی ختم ہو جائے گا، یا اگر لذت کا احساس تھوڑا زیادہ بھی ہو تو جیسے ہی انسان کا شکم پر ہوگا یا پیاس کی ضرورت ختم ہو کہ وہ پیٹ بھر لے گا پانی سے، یا سونے کی اس کی ضرورت ہے تو وہ ایک خاص مقدار تک سو جائے گا تو اس کی لذت اس ٹائم ختم ہو جائے گی. لیکن مانوی رزق ان سب چیزوں سے جدا ہے. مانوی رزق میں ضرورت کا احساس بھی خود انسان کو دلانا پڑتا ہے، یعنی روح انسانی کو لگی ہوتی ہے، لیکن اس کی توجہ دلانے پڑے گی انسان کی، اور یہ احساس کرانا پڑے گا کہ وہ بھوکی ہے یا وہ کی طلبگار ہے. اس لیے یہ احساس بھی خود بیدار کرنا پڑے گا، خود متوجہ کرانا پڑے گا. جب انسان بیدار اور متوجہ ہوگا اور ایک چیز کو ضرورت اپنی محسوس کرے گا تو پھر اس کی طرف جائے گا، کیونکہ انسان کی طبیعت کا تقاضا یہ ہے لیکن جس کو وہ ضرورت محسوس نہیں کرتا اس کی طرف زیادہ کوشش بھی نہیں کرتا یا اس کی طرف زیادہ بھاگ دوڑ بھی نہیں رکھتا اور نہ ہی اس کے لیے وہ اپنی پوری توانائیاں خرچ کرنے کی طرف آتا ہے، بلکہ اس کے برعکس جو جس چیز کی ضرورت انسان محسوس کرتا ہے انسان اس کی طرف مکمل ولولے جذبے اور جذبات کے ساتھ قدم بڑھاتا ہے. اگر ایک انسان کو روح کی ضرورت کی طرف متوجہ نہ کرایا جائے وہ کبھی بھی اس کی ضرورت کا اہتمام نہیں کرے گا، اور اگر وہ چیزیں بھی اس کے سامنے لا کے رکھی جائیں کہ جو انسان کی روح کی ضرورت کو پورا کرتی ہیں تو وہ اسے بے دلی کا مظاہرہ کرے گا. وہ کوشش کرے گا زیادہ ٹائم خرچ نہ کرے، جیسے کہ مذہبی اس کی طرف لایا جاتا ہے یا زبردستی دعاؤں یا مجالس کی پتہ ہے بیٹھے اس طرح سے ان کے چہرے کے اوپر آثار ہوتے ہیں کہ اگر جیسے ہی ٹائم ختم ہو تاکہ کچھ سکون کا سانس لیں، ایسی کیفیات انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے. یعنی اگر اس کے سامنے بھوک ایک انسان کو لگی بھی ہے اور اس کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے بھی رکھ دیے جائیں اور وہ اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے تو یہ وہ صورت ہے کہ اگر انسان کی مانوی کی ضروریات کو بغیر توجہ دلائے سامنے رکھا جائے تو وہ اس کا احساس نہیں کرے گا، وہ اسے پورا کرنے کی متوجہ مانوی رزق کو باہم فراہم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کا پہلے احساس کر رہا تھا. اور اگر انسان دقت کرے تو انسان کو مادی رزق سے کہیں زیادہ گناہ مانوی رزق کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان کو بے سکونی سے جو چیز نکالتی ہے، اضطراب سے جو چیز نکالتی ہے، ٹینشن سے جو چیز نکالتی ہے وہ صرف اور صرف مانوی رزق ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے. مثلاً ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی طور پہ بھی غم زیادہ نہ ہو تو وہ جتنی بھی مادیات کے وسائل اپنے سامنے فراہم کر لے اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی. اسی طریقے سے ایک شخص جس قدر مرضی چاہے کہ وہ اس کی خوشی کبھی بھی ختم نہ ہو اور اس کی خوشی ہمیشہ برقرار رہے تو وہ جتنے وسائل مہیا کرے جتنے آرام و سکون سے رہے یہ موقع اس سے فراہم نہیں ہوگا. بس ہمیں یہاں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اولاً یہ مادی چیزیں ہمیشہ رہنے والی نہیں، نہ مادی خوشی رہنے والی ہے نہ مادی غم رہنے والا ہے، نہ مادی سکون اور آرام رہنے والا ہے اور نہ مادی تکلیف اور حزن ہمیشہ رہنے والا ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں ہمیشہ ختم ہو جائیں گی، لیکن مادی ہر ضرورت ہمیشہ باقی رہ جانے والی ہے. اگر اس مرحلہ زندگی میں انسان کی مانوی رزق پہنچنے کی وجہ سے روح کی نشو نما نہ ہو تو یہ نقص اور عیب اس کے بعد والے مراحل زندگی میں بھی باقی رہیں گے. تو بس ہمیں جو مانوی رزق کی پہلی ضرورت معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ انسان کو اس کی طرف متوجہ بھی خود ہونے، جب انسان متوجہ ہوگا تو فوراً اس کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کو اصل رزق کبھی تک پہنچا ہی نہیں، وہ پھر بہت زیادہ پریشان ہوگا، بہت زیادہ غم زیادہ ہوگا، بہت زیادہ فکر اسے لاحق ہو جائے گی کہ فوراً اس کا سامان باہم پہنچایا جائے یا اپنی ضرورت کو وہ پورا کرے. اس کے لیے پھر وہ کوشش کرے گا، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں کہ جو ضرورت محسوس کرتے ہوئے مانوی رزق کو لینے کے لیے آگے بڑھے. تو مانوی رزق کی پہلی چیز یہ تھی. دوسرا یہ ہے کہ مانوی رزق کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کا حصول آرام اور آسانی سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے بہت مشقت اٹھانے پڑتی ہے، اس کے لیے بہت زیادہ زحمت اٹھانے پڑتی ہے. پھر جتنی مشقت اور زحمت اٹھائے گا اتنا ہی اس کو میسر آئے گا. جیسے کہ قرآن کریم کی آیت میں ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى، کہ انسان کے لیے صرف وہی کچھ ہوتا ہے جس کی طرح مادی رزق میں ہم کی کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ رات ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں میں مال و دولت کے لیے کبھی کوشش کی نہیں اور ان کی پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے. مثلا جتنے بھی پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں ان میں امیر طبقے کو دیکھ لیں کہ ان کی اولادوں کو جو کچھ ملے گا اس میں ان کی اولادوں نے تو کوئی ہاتھ پاؤں نہیں چلائے, ان کی اولادوں نے تو کسی قسم کی زحمت اور مشقت نہیں کی, لیکن وراثت میں جو ان کو مال مل جائے گا وہ بہت زیادہ ہوگا. ممکن ہے بعض ایسے بھی افراد ہوں کہ اس کی نسلیں بھی اتنا زیادہ مال پڑا ہوتا ہے کہ بھی مارتا لے کے انسان الا ما سعا, یہ مادی رزق کے بارے میں ہو ہی نہیں سکتا. ہاں مانوی رزق اس طرح سے کبھی بھی وراثت میں نہیں ملتا. اگر ایک باپ ہے اور بہت زیادہ نیک پرہیزگار عالم فاضل ہے تو لازمی نہیں ہے کہ اس کا بیٹا بھی اس کی سیرت پہ چلے, جیسا کہ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہمیں اس کے شواہد ملتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام مانویت میں اپنے بیٹے کو وارث نہیں قرار دے سکے. اسی طریقے سے ان کا ایک بیٹا طوفان نوح علیہ السلام میں ہلاک ہو گیا. یہی صورتحال ائمہ علیہ السلام کی اولادوں میں ہمیں نظر آتی ہے کہ بعض اہل بیت علیہ السلام کے بعض ائمہ علیہ السلام کے فرزند تھے جنہوں نے اپنے بھائی کے مقابلے میں امامت کا دعویٰ کیا اور ذلیل و خوار ہوئے. مثلا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے خلاف امامت کا دعویٰ کیا, عبداللہ افتاح تھے ایک زید, اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی جھوٹا امامت کا دعویٰ کیا, جیسا کہ زید بن موسیٰ معروف. اس لیے حسن عسکری علیہ السلام کے جو بھائی تھے نفیل اسلام کے بیٹے, انہوں نے بھی غداری کی اور امام اہلی علیہ السلام کی خبر دشمنوں تک پہنچائی وغیرہ وغیرہ. بس یہ مانوی رزق ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے انسان کو بہت زیادہ زحمت مشقت کرنے پڑتی ہے. زحمت مشقت سے کیا مراد ہے اسے ہمیں تھوڑا تفصیل سے سمجھنا چاہیے کہ اگر انسان یہ محسوس کرے کہ اس کی مانویت بہت ہی کم ہے, اس کی روح کی نشو نما نہیں ہوئی, اسے رزق فراہم نہیں ہوا جس کی وجہ سے وہ نشو نما نہیں پا سکی, اب جب وہ اس طرف متوجہ ہو گیا تو انسان کی طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ جس عیب و نقص کی طرف وہ متوجہ ہو اس کو وہ دور کرے. اور بھوک کو تو بھوک لگی ہوئی ہے, اس کو تو رزق کی ضرورت ہے. جب ہم اس ضرورت کا احساس کریں گے تو لا محالہ تلاش میں نکلیں گے کہ اپنی ضرورت کو پورا کریں. جب انسان اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکلے گا تو دیکھے گا کہ اسے بہت زیادہ زحمت اور مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ ہمیں اس طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ مانوی رزق کے لیے انسان کو زحمت اور مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن انسان اس پہ حیران ہوگا کہ کیسے مشقت اور زحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم تو مجالس کا انعقاد بھی کراتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, نظر و نیاز بھی دیتے ہیں, صدقات بھی دے دیتے, تو ہمیں تو کسی قسم کی زحمت اور مشقت نہیں اٹھانی پڑی. تو اس سے کیا مراد ہے زحمت و مشقت اٹھانے سے؟ زحمت و مشقت اٹھانے سے پہلی مراد یہ ہے کہ حرام کاموں سے انسان بچے. حرام کاموں سے بچنا خود ایک آسان کام نہیں, بہت مشکل کام ہے. اسی لیے جو حرام کاموں سے بچ یعنی واجبات کو ادا کرتے ہیں وہ خود ایک مرتبے پہ پہنچ جاتے ہیں, خدا کے قریب ہو جاتے ہیں اور قربت کے ایک مرتبے پہ فائز ہوتے ہیں. اس لیے یہ بازات خود یہ آسان چیز ہے. اور دو, تمام فرائض کو پورا کریں. فرائض مثلا خاندان کے فرائض ہیں, معاشرتی فرائض ہیں, ہمسائے کے فرائض ہیں, رشتہ داروں کے فرائض ہیں, دوست احباب کے فرائض ہیں, ایک لسٹ ہے فرائض کی, ان فرائض کو کرے. نمبر تین, جس چیز کا وہ بہت زیادہ سامنا کرے گا کہ جب وہ واجبات کو ادا کرے گا تو واجبات کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ انہیں انجام دینا مشکل نہیں ہے. مثلاً انسان ممکنہ گراؤنڈ کے 8-10 چکر لگا لے, دفتر چلنے کے لیے 2 کلومیٹر بھی پیدل چلے, یا آفس میں بیٹھ کے مسلسل 6 گھنٹے وہ کام کر سکتا ہے, لیکن جب وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو اسے مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص نے اگر درس خارج پڑھا ہے تو وہ فجر کی نماز آرام سے پڑھ لیتا ہے, ایسا ممکن نہیں ہے. جو انسان بھی اس دنیا میں فجر کی نماز پڑھنا چاہے گا ابتدائی طور پہ, اگر اس نے ذہنی طور پہ ریاضت نہیں کی تو اس کو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے مشقت پیش آئے گی، اسی طریقے سے ظہر عصر کی نماز پڑھتے ہوئے مشقت پیش آئے گی، کوشش ہوگی کہ آخری لمحے میں جا کے وہ کام کرے۔ مثلا دنیا میں ہم کاموں کی نوعیت دیکھتے ہیں، ہم اس کام کو دیر تک ٹالتے رہتے ہیں کہ جس کو غیر اہم سمجھتے ہیں، اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ نہ ہو، یہاں تک کہ جب وہ ہاتھ سے جانے والا ہوتا ہے تو تب ہم بیدار ہو کے اس کو انجام دے دیتے ہیں تاکہ وہ ہاتھ سے چلا جائے نہ جائے۔ مثلا بجلی کا ایک بل ہم نے جمع کرانا، اب ہمیں پتا ہے کہ اس کی مدت ہوتی ہے ایک ماہ مدت ہے یا 15 دن مدت ہے، ہم سستی کی وجہ سے ٹالتے رہیں گے حتیٰ کہ آخری ڈیٹ جب رہیں گے کرا دیں گے۔ یہی حال نمازوں میں بھی ہوتا ہے، بعض لوگ جانتے ہیں کہ نماز نہیں چھوڑنی ہمیں، لیکن ہوتا ہی ہے کہ وہ نماز کو جان کے ٹالتے رہتے ہیں۔ کیوں ٹالتے ہیں؟ انہیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہے لیکن اس طرح کی اہمیت اسے نہیں دے پا رہے، اور کیوں نہیں دے پا رہے؟ اس وجہ سے نہیں کہ شاید نظریات ان کے اس کے مطابق نہیں، نظریاتی طور پہ نماز ان کے لیے بہت بالاتر چیز ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں دے پا رہے، سستی اور کاہلی کا شکار انسان ہو جاتا ہے۔ یہ جو سستی اور کاہلی کا انسان شکار ہو رہا ہے، واجبات میں اس کی طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سستی اور کاہلی کا شکار ہوگا، کیونکہ واجبات کی انجام دہی اسی لیے مرتبے تک پہنچاتی ہے کہ انسان اگر سستی اور کاہلی کو توڑ کے فوراً اس عمل کو انجام دے تو اس واجب عمل کی قدر و قیمت ہے، لیکن اگر وہ ٹالتا رہے اور آخری وقت میں جا کے اس کو انجام دے تو اس کی کسی قسم کی قدر و قیمت نہیں، اور وہ اس کے نفس انسانی کے اوپر زیادہ اثر انداز بھی نہیں ہوتی۔ ہاں، سزا سے انسان بچ جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے کہ جب انسان بل جمع کراتا ہے تو پھر بجلی اس کی نہیں کٹتی اور وہ اس سزا سے بچ جاتا ہے۔ تو ہمیں یہاں سے معلوم ہوا کہ مادی رزق انسان کو بہت آرام سے حاصل ہو جاتا ہے، اس کی تھوڑی تگ و دو کرتا ہے لیکن اس کی سانسوں سے زیادہ حاصل ہو جاتا ہے۔ مانوی رزق ایسا نہیں ہے، مانوی رزق میں جتنی کوشش کرے گا بس اتنا نہیں ملے گا، اس سے زیادہ ملتا نہیں ہے۔ ممکن ہے ثواب مل جائے لیکن ثواب رزق نہیں ہے، ثواب انعام ہے، انعام کو ہم رزق نہیں کہتے، یہ ہم لوگ بھی بات جانتے ہیں، کیونکہ وہ ضرورت پوری ہونے کے بعد جب ایک مرتبے پہ فائز ہو جاتا ہے اس کے بعد انعام انسان کو میسر آتا ہے۔ تو قرآن کریم اس بارے میں کیا فرماتا ہے؟ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو بس وہی چیز میسر آتی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اور پھر آپ اس آیت کی پر اگر دقت کریں تو آپ خود اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ مادی رزق کے حوالے سے نہیں ہے، کیونکہ مادی رزق تو بہت دفعہ بغیر زحمت کے بھی مل جاتا ہے۔ ابھی تک جو ہم پل بڑھ رہے ہیں اس میں زیادہ تر حصہ جو ہے وہ ہماری کوششوں سے حاصل نہیں ہوا، مثلا جسم کے اندر جتنے اعضاء متحرک ہیں، خون کی جو گردش ہے، تمام اعضاء اپنی جگہ پہ صحیح کام کر رہے ہیں، یہ ہمارے اختیار سے نہیں کر رہے بلکہ خداوند عالم کی عنایات کی بدولت کر رہے ہیں، یعنی یہ فری میں ہمیں اللہ کی عنایت ہے۔ مثلا اگر آنکھ خراب ہو جائے اور اسے ٹھیک کرانا پڑے تو ممکن ہے کہ جتنا بینک بیلنس ہے وہ سارا خرچ ہو جائے اور آنکھ ٹھیک نہ ہو، اس سے ہمیں جان لینا چاہیے کہ اللہ نے بغیر زحمت اور مشقت کی کتنی بڑی نعمت صحیح اور سالم آنکھ ہمیں عطا کر دی۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے بدن کے کسی حصے کا کوئی جز خراب ہو جائے اس کے لیے ہمیں بہت زحمتیں اٹھانے پڑتی ہیں۔ تو مادی رزق اللہ نے زیادہ تر ایسا ہے کہ بغیر زحمت کے دیا ہے، یا جس کے لیے اگر زحمت اور طلب رکھی بھی ہے تو وہ جلد حاصل ہو جاتا ہے اور زیادہ حاصل ہوتا ہے، جتنی محنت کی تھی اس سے کہیں بڑھ کر حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن مانوی رزق اس طرح نہیں ہے، مانوی رزق میں انسان کو خود تگدو کوشش زحمت کرنے پڑتی ہے، اور وہ کوشش زحمت بھی متعدد حوالوں سے متعدد ہے۔ مثلا اگر وہ واجبات ادا کرے گا تو اس میں اس کو زحمت اٹھانے پڑے گی، وہ سستی کی ہے، وہ کاہلی کی ہے، وہ ممکن ہے اہمیت نہ دینے کی ہے۔ اور روایات نے انہی چیزوں کو واجبات میں بیان کیا کہ واجبات میں، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام سے مروی روایت ہے کہ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سب لوگوں اپنے خاندان کے سب افراد کو بلا لیا، پھر امام نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو چند افراد نہیں تھے۔ امام نے دوبارہ کہا کہ میں آخری وصیت کرنا چاہتا ہوں، جتنے لوگ بچتے ہیں سب کو لے آؤ، کیونکہ میں چند چہرے دیکھ رہا ہوں وہ موجود نہیں ہے۔ جب سب آئے تو امام نے فرمایا ہے کہ یاد رکھو کہ جو نماز کو ہلکا جانے گا یعنی اس کے اوپر دیگر کاموں کو ترجیح دے گا اس کی شفاعت میں نے کروں گا، اس کی شفاعت ہوگی نہیں. لیکن امام کی آخری وصیت دیکھیں. کیوں؟ کیونکہ نماز کے بارے میں انسان سستی اور کاہلی کا شکار ہوتا ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم میں بھی یہی آیت ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. حفاظت یعنی عقیدے کا ڈر نہیں ہے کہ کوئی عقیدہ نہیں رکھے گا، اس کا وہ سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائے گا اور اسے انجام نہیں دے گا. بس یہ جو سستی اور کاہلی کا انسان شکار، آخر سوال پیدا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے انسان؟ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان شاید اس کا شکار نہیں ہوتا یا اس کے نفس میں یہ اثرات جنم نہیں لیتے. مثلاً اگر امام خمینی جوانی میں تھے، 15 سال کی عمر جب ہوئی اور بالغ ہوئے، تو ان کے نفس میں اصلاً اس نے جنم ہی نہیں لیا ان اثرات نے کہ سستی کی طرف رغبت ہو، کاہلی کی طرف رغبت ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. جتنے بھی غیر معصوم ہیں، چاہے اصحاب ائمہ علیہ السلام ہو یا غیر اصحاب ائمہ علیہ السلام ہو، سب کے نفس میں یہ چیزیں بیدار ہوتی ہیں. جو کنٹرول کر لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. ایک دفعہ کنٹرول کرنے سے کامیابی میسر نہیں آتی، بلکہ ایک چیز کو پختہ کرنے کے لیے یہ مسلسل عمل انجام دیا جاتا ہے. جب مسلسل عمل انجام دیا جائے تو پھر وہ اس کے نفس میں پختہ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ زحمت لذت میں تبدیل ہو جاتی ہے. پھر وہ زحمت نہیں رہتی، بلکہ اس طرح سے انجام نہ دینا اس کے لیے زحمت بن جاتا ہے. اس لیے بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالفرض وہ افراد جو کہ ایک مخصوص ٹائم پہ نماز کو ادا کرتے ہیں یا پنجگانہ نمازوں کو ہمیشہ ادا کرتے ہیں، اگر کسی وقت ان سے کوئی نماز چھٹ جائے تو انہیں بہت زیادہ ایک جرم کا احساس ہوتا ہے کہ یہ کوئی جرم ہو گیا یا کوئی چیز ان کے ہاتھ سے نکل گئی. کیوں؟ اس لیے کہ مسلسل زحمت اور مشقت انجام دینے کی وجہ سے وہ زحمت اور مشقت لذت میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور یہ صرف عبادات میں نہیں ہے، ایسا عام حالات میں بھی ہم دیکھتے ہیں. مثلا ایک بندہ ہے، وہ ہمیشہ صبح اٹھ کے آفس جاتا ہے. آپ اسے دیکھیں گے کہ جب وہ ریٹائر ہوگا تو اسے بیٹھا نہیں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو روٹین اس نے 60 سالہ 30-35 سال جو گزارے ہیں اسی روٹین میں، اس کی وجہ سے یہ اس کی عادت ثانویہ بن گئی ہے. دوسرے عادت بہت پختہ عادت بن گئی ہے جس کو وہ اب چھوڑ نہیں سکتا. اس لیے اس کا اس وقت اٹھ کے جانا اس کی طبیعت کی بحالی اور لذت کا سبب تھا، وہ اب اس کے ہاتھ سے نکل گیا. تو ہمیں اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ مانوی رزق میں زحمت و مشقت حتماً ہے. کام کی نوعیت میں کمی یا زیادتی سے فرق نہیں پڑتا. مثلا روزہ سخت ہوتا ہے، فجر کی نماز پڑھنا آسان ہوتا ہے. وہ بندہ جو 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے جاب کر سکتا ہے، وہ فجر کی نماز تو منٹوں میں اور سیکنڈوں میں پڑھ سکتا ہے. تو اس کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اسے فجر کی نماز میں کبھی مشکل نہ پیش آئے، لیکن ہمیشہ مشکل پیش آئے گی. ایک عمر گزارے گا اسی مشکل میں. جب اس عمر یا اس تعداد یا مدت کو ختم کر لے گا تو پھر یہی مشکل جو ہے وہ لذت میں تبدیل ہو جائے گی. تو مانوی لذت کا حصول بھی پھر مشکل ہے. تیسری چیز جو ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ مانوی لذت آرام سے حاصل نہیں ہوتی. ہاں حاصل ہو جائے تو پھر ہٹتی نہیں ہے، جاتی نہیں ہے، لیکن حاصل آرام سے ہوتی نہیں ہے. تب حاصل ہوتی ہے کہ مسلسل ایک عمل کو انجام دیا جائے، اور عمل تو اس کے چند آثار انسان کے نفس میں جنم لیتے ہیں، ابھی بھی پختہ صورت میں نہیں پہنچتی. مسلسل 40 دن اگر کبھی کیا کبھی نہیں کیا، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، تو وہ انسان کے نفس میں جنم نہیں لیتے. مثلا آپ نے کبھی صدقہ دیا پھر نہیں دیا، پھر صدقہ دیا پھر صدقہ نہیں دیا، تو اسلام کی نگاہ میں یہ صدقہ دینا شمار اس طور پہ نہیں ہوتا کہ جو ایک انسان کی خوبی یا صفت شمار ہو. ہاں اس طور پہ ہوتا ہے کہ شاید بلا کو بھگانا مقصود ہو، یعنی دنیا داری کی وجہ سے صدقہ دیں نہ کہ خدا کے حکم کی وجہ سے. مثلا ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا تو بلا بھاگ جائے گی، ہمیں اسے غرض نہیں ہوتی کہ خدا خوش ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر یہ غرض ہوتی تو ہمیشہ صدقہ دیتے ہیں، لیکن جب یہ غرض نہیں ہے تو پھر دنیا داری کا ہی انسان بچاؤ کرتا ہے. بس ہمیں جو نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ مانوی لذت حاصل کرنا بھی مشکل ہے، کیونکہ ایک عمل کو مسلسل انجام دیتے رہیں تو یہ زحمت اور مشقت لذت میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہ ہمیں ایک اور خصوصیت اس کی معلوم ہوئی. ایک اور خصوصیت جو مانوی رزق کی ہے، مانوی رزق ہمیشہ سختی کے ساتھ ہوتا ہے. نرمی، لذت، آرام اور سکون اس طریقے سے کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے اگر ہم کوئی دین کا کام کریں اور اس میں ہمیں سختی کا سامنا نہ کرنا پڑے، مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، روایات کے مطابق ہمیں جان لینا چاہیے کہ وہ اصلا دین کا کام ہے ہی نہیں بلکہ دنیا کا کام. اسی لیے ذاکرین اپنی طرف سے بہت محنت کرتے ہیں، بعض ذاکرین، بعض بڑے نیک پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض ایسے افراد کی بات کر رہا ہوں، مولانا حضرات میں ابھی ایسے ہر تپنیا دار ہوتے ہیں. جیسے کہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کی آیات کو مت بیچو. اللہ کی آیات کو بیچنے سے مراد کیا ہے کہ خدا کی آیات کے ذریعے سے مال حاصل کرو. کیونکہ جب ایک انسان ایک شے کو بیچتا ہے تو بیچنے کے نتیجے میں کچھ صلہ پاتا ہے نا، کوئی چیز پاتا ہے. اس کو بیچنے پر کریں تو ادھر سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں دو سرے ضرور ہونے چاہیے، دو جنبے پہ ہونے چاہیے، ایک خریدار ہوتا ہے اور ایک بیچنے والا ہوتا ہے. جب ایک چیز بیچی جاتی ہے تو خریدنے والا اس کے مقابلے میں اس کو کوئی چیز دیتا ہے. اللہ کی آیات بیچنے سے مراد یہ ہے کہ خدا کی آیات کو ایک انسان لے کے پھر خریدار دینا چاہیے، ان کو ایک خریدار کے مطابق انسان بھر کے لے، اس کو صلہ ملے، اس سے مال و دولت ملے، اس سے عزت و شہرت ملے، اس سے طرح طرح کی چیزیں ملیں. تو اسے کہتے ہیں آیات کا بیچنا. کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی بیچنے کی طرف بیچنے کی بات آئے تو بیچنے والے کے ہاتھ سے کچھ جاتا ہے اور خریدار کے ہاتھ سے نکل کے بیچنے والے کے ہاتھ میں کچھ آتا ہے. اللہ کی آیات کو بیچنے سے مراد یہ ہے کہ خدا کی آیات کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے انسان کے پاس کچھ مال و دولت آ جائے، کوئی چیزیں آ جائیں، کوئی عزت اور نام و نمود اور شہرت آ جائے. تو یہ اللہ کی آیات کو بیچنے کا کام ہے. اور خدا نے بار بار اس طرف تنبیہ کی ہے کہ یہودیوں کی طرح ایمان والوں کو نہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی آیات کو بیچنے لگ جائیں. اس لیے خدا کی آیات کو کسی بھی صورت انسان کو بیچنا نہیں چاہیے. تو یہ ہمیں بات معلوم ہوئی کہ جب بھی دین کا کام ہم کریں اور آرام سے اس میں ہمیں وہ دین کا کام ہو جائے، یہ شہرت ہمیں حاصل ہو یا مال و دولت حاصل ہو، عزت حاصل ہو، نام و نمود حاصل ہو، زندگی یہ چیزیں ہمیں مل رہی ہیں، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم دین کا کام نہیں کر رہے بلکہ ملاوٹی یہ کام کر رہے ہیں کہ کچھ دین بھی ہے اور کچھ اپنے مقاصد بھی پورے ہو رہے ہیں. جب ایسی سچویشن ہو کہ انسان کے اپنے مقاصد بھی پورے ہو رہے ہوں اور ساتھ ساتھ دین کا کام بھی چل رہا ہو، تو دنیا والوں کی نگاہ میں تو اس سے بڑی عقل مندی کوئی نہیں ہے، لیکن خدا کے حضور اس سے زیادہ بدترین انسان بھی کوئی نہیں ہے. خداوند عالم نے اس کو منافقت قرار دی ہے اور سورہ منافقون ایسے ہی لوگوں کے بارے میں جو تمہارے ہے کہ جو تم لوگ نہیں چاہتے. یعنی انسان چاہتا ہے کہ اس تک دین پہنچے، اسی بات علیہ السلام کا کلام پہنچے، لیکن وہ عمل اس کی زندگی کے قریب آ جائیں تو عمل بالکل ہی برعکس دکھائی دیتا ہے کہ اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں پائی جاتی اس انسان میں کہ جو وہ گفتگو کرتا تھا اس کے کوئی نہ آسان ہے اس کی زندگی میں، نہ اس کے اوپر عمل ہے اس کی زندگی میں، صرف باتیں ہی باتیں ہیں. تو بس ہمیں اس جگہ سے معلوم ہوا کہ جو مانوی رزق ہے اس کے لیے انسان کو بہت زیادہ گفتگو دو کرنے پڑتی ہے. اس دنیا میں انسان کا مقصد بھی مادی رزق کا حصول نہیں ہے. ہمیں معاشروں میں اور مختلف جگہوں سے غلط یہ سبق پڑھا دیا گیا ہے کہ انسان کی اولین ذمہ داری اپنا پیٹ پالنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے. اصلاً یہ اولین ذمہ داری انسان کی نہیں ہے. اگر ہم اس حوالے سے ساری روایتوں کو جمع بھی کر لیں تو ہمیں ان روایتوں کی تعداد اور اس میں بیان شدہ حکم سے پتہ لگ جاتا ہے کہ پہلے جس چیز کی فکر کرنی چاہیے وہ اپنے مانوی رزق کی فکر کرنی چاہیے، اس کے بعد مادی رزق کی فکر کرنی چاہیے. یعنی اگر داؤ پہ لگ جائے کہ مادی رزق کی حفاظت کروں یا مانوی رزق کی حفاظت کروں، تو انبیاء اور اہل السلام کی حیات طیبہ یہ ہمیں بتاتی ہے، اسلامی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ مادی رزق کو قربان کر دینا چاہیے. بھوک پیاس، مشقت، غربت، فقر، افلاس سب کو برداشت کر لینا چاہیے، سب اپنے سینے سے لگا لینے چاہیے، اور مانوی رزق کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہمیں کرنا چاہیے. اور اگر اس کے برعکس ہو کہ انسان داؤ پہ جب یہ بات لگی ہو تو انسان مادی رزق کے سلسلے کو بند کر دے اور مادی رزق کی آمد اور رفت کو جاری رکھے تو یہ انسان دنیا دار کہلاتا ہے، جس کی ہلاکت کی نوید قرآن کریم میں جا بجا ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ تو بس یہ جو مانوی رزق ہے اس کا حصول ضروری ہے، اس کی طرف توجہ ضروری ہے۔ اگر توجہ نہیں کریں گے تو ضرورت کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ جیسا کہ ہم لوگ عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ دین کو دنیا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ مثلا ہم مجالس کیوں کراتے ہیں؟ اس سے برکت بہت پڑتی ہے۔ ہم قرآن خوانی کیوں کراتے ہیں؟ اس سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ ہم فلاں ذکر اذکار کیوں کراتے ہیں؟ اس سے فلاں فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ اگر ہم روایات اور قرآن میں اٹھا کے دیکھیں، یہ تو اہل بیت علیہ السلام نے نہیں بیان کیا۔ ہاں اگر کہیں چیدہ چیدہ کہیں کسی روایت میں بھی کچھ آیا تو امامیہ جنتری کے نام سے ہم نے اسے چھاپ دیا، ورنہ قرآن کریم میں کسی جگہ یہ نہیں پڑھو، تمہیں نہ کہیں پہ اس طور پہ نہ قرآنی آیت آئی ہے اور نہ ہی روایات میں آیا کہ ذکر امام حسین علیہ السلام کرایا جائے تاکہ گھر میں برکت بڑھ جائے۔ یہ تقاضے انسان کی فکر کی طرف توجہ کراتے ہیں، یعنی ہم جو عمل انجام دیتے ہیں اس سے انسان کی فکر پتہ لگتی ہے۔ خدا بار بار قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ کی آیات کو مت بیچو، اور ہم اسی کو دین قرار دے دیتے ہیں، بیچنے کو ہی دین قرار دیتے ہیں کہ اگر اسلامی تعلیمات ہمیں ملیں اور اس کے ذریعے سے کچھ دینی فائدہ بھی حاصل ہو جائے تو یہ بہت خوب ہے، یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ وہ خدا عالم اسے سب سے بڑی حماقت اور بے وقوفی کرا دیتا ہے کہ اس نے اپنی آخرت کو بھی آگ لگائی اور دنیا کو بھی آگ لگائی۔ ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف جب دین کی راہ میں ہم نکلیں گے تو ہمیں شاید غربت سے واسطہ پڑے گا، ہمیں فقر اور افلاس سے واسطہ پڑے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کریم اور روایات میں یہ خوشخبری انسان کو سنائی گئی ہے کہ اگر ایک انسان آخرت کی خاطر تمام کام انجام دے گا، آخرت کی خاطر خوشی اور غمی کو انجام دے گا، آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر عمل کو انجام دے گا، تو خداوند عالم اس کو دنیا بھی عطا کرے گا اور آخرت بھی عطا کرے گا۔ لیکن اگر ایک انسان نے صرف دنیا کی خاطر عمل انجام دیا تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا ضرور دے گا، ایسی بات نہیں ہے کہ خدا دنیا اس سے روک لے، نہیں، دنیا عطا کرے گا، لیکن یہ دنیا اس کی موت کا سبب بن جائے گی اور موت کی صورت میں اس کی ہلاکت ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی۔ جیسے جیسے موت قریب آئے گی اس کی آہو بکا، چیخ چیخنا چلانا اور مضطرب اور پریشان ہونا زیادہ سے زیادہ چلے جائے گا۔ یہ ایک انسانی مادی انسان کی خاصیت ہے۔ اگر ایک انسان نے پہچانا ہو کہ وہ روحانی ہے یا مادی ہے، اس کی مانوی رزق کے تقاضے پورے ہوئے ہیں یا مادی رزق کے تقاضے اس نے ہمیشہ پورے کیے ہیں، تو اپنے اس اضطراب اور پریشانی کو دے نظر وہ زیادہ ہے، کس کی پر زیادہ اس کے نفس میں اضطراب پیدا ہوتا ہے، اسی سے اس کو اپنا جائزہ معلوم ہو جائے گا، اپنی حالت اور اپنے تقاضے معلوم ہو جائیں گے۔ بس یہاں سے ہمیں نقطہ یہ معلوم ہوا کہ مانوی رزق کا احساس ہمیں دلانا چاہیے، کیونکہ وہ غفلت لے جاتی ہے۔ غفلت، توجہ کا نہ ہونا اور دیگر چیزوں میں مشغول ہو جانا مانوی رزق کی طرف سے ہمیں بے توجہ کر دیتی ہے۔ توجہ رہنا پڑتا ہے، خود متوجہ رہنے کے لیے ہمیں سامان پیدا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم نے یہ امور انجام نہ دیے تو کبھی بھی متوجہ نہیں ہوں گے، اور اگر ہم مانوی رزق کی طرف متوجہ سے کبھی پورا کرنے کا بھی نہیں، ہمارے نہیں آگے اس ضرورت کو پورا کریں۔ اگر بال فرض ہم اس ضرورت کو پورا بھی کر رہے ہوں تو پھر دین کی نگاہ سے، دنیا کے نقطۂ نگاہ سے پورا کر رہے ہیں، اور یہ بذات خود اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ کیونکہ خدا عالم فرماتا ہے اللہ للہ دین اللہ لہ الدین الخالص، کہ لوگوں آگاہ رہو کہ انسان کے لیے دین خالص ہے، خالص دین انسان کے لیے خدا عالم نے کرا دیا۔ تو اس طرف ہمیں توجہ رکھنی چاہیے۔ تو یہ مانوی رزق کی چند خصوصیات تھیں کہ مانوی رزق میں توجہ ضروری ہے، اس کا حاصل کرنا ضروری ہے، جب حاصل کرنے نکلیں گے تو اس میں ہمیں بہت زیادہ زحمت اور مشقت اٹھانے پڑے گی، یہ زحمت اور مشقت مسلسل ہوگی، یعنی بے لذتی کا جو احساس ہوگا وہ مسلسل ہوگا۔ ہاں ہم دن کاٹتے رہیں اور اس لذت بے لذتی کے اوپر صبر کرتے رہیں، جب یہ صبر کا مرحلہ ایک مدت تک رہے گا اور وہ مدت ختم ہوگی تو یہی زحمت اور مشقت لذت میں تبدیل ہو جائے گی، اور جب یہ لذت میں تبدیل ہوگی تو اس سے بہترین لذت ہمیں کوئی دکھائی نہیں دے گی، اس لیے یہ لذت کا حصول بھی بہت دیر سے آتا ہے۔ اس لیے یہ جو افراد کہتے ہیں کہ ہم حج کرنے گئے تو ادھر اتنی سخت لذت ہمیں میسر آئی، یہ میسر آیا، فلاں میسر آیا، تو یہ ان کا پہلی دفعہ جانے کا اتفاق ہے، اس کی وجہ سے ایسے ان میں اثرات پیدا ہوئے ہیں۔ انسان کی روح اچانک تبدیل نہیں ہوتی، اچانک تبدیل ہو سکتی ہے اگر اللہ تعالیٰ کی عنایات اس طور پہ آئیں کہ وہ تمام مرحلے ایک دم سے پورے کر لیں، یعنی اس یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انسان مرحلے طے نہ کرے اور اس کی وہ ایک مرتبے پہ پہنچ جائے۔ مثلا ایک بندہ ان شہروں سے اسلام آباد سے لاہور جانا چاہ رہا ہے اور وہ اس کے درمیان آنے والے شہروں کو کراس نہ کرے اور لاہور پہنچ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت تیزی سے انہیں طے کر لے، لیکن طے کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اگر کوئی ایسے واقعات ہمیں دکھائی دیتے ہیں جس میں ایک لحظے میں ہی ایک انسان نے بہت زیادہ بڑے مرتبے کے اوپر پہنچ گیا ایک انسان، تو اس نے حتماً وہ تمام مراحل طے کیے ہیں۔ مثلا جناب حور کی مثال ہے کہ وہ فوج کے سپہ سالار تھے، یزید کی فوج کے سپہ سالار تھے، لیکن ایک لحظے میں انہوں نے اس تمام سفر کو طے کیا اور وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے درمیان میں مرحلے طے نہیں کیے ہوں گے، ان کی روح پاکیزہ نہیں ہوئی ہوگی، یہ تمام مرحلے خداوند عالم تیری سے طے کرا کے اس مرتبے تک خداوند عالم نے انہیں پہنچایا۔ تو توبہ اللہ تعالیٰ نے اس طور پہ ایک در رکھا ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ توبہ ایسی تیز ٹرین ہے کہ جو انسان کو ایک دم سے دوسرے کونے پہ پہنچا دیتی ہے۔ یا اس کو ہم اگر ایک اور جانب سے دیکھنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں عشق اور محبت جو ہے وہ انسان کے ایک لحظے میں تمام مراحل طے کرا دیتی ہیں، بالکل اسی طریقے سے کہ جس طرح ٹرانسفارمر سے بجلی چلتی ہے اور ہمارے بٹن دباتے ساتھ ہی بلب روشن ہو جاتا ہے، تو وہ بہت تیزی سے بجلی نے سفر کیا اور اس جگہ تک پہنچے جو کہ اس کو مقصود تھا یا اس سے استفادے کے قابل بنایا گیا تھا جس مقصد کے لیے۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر عشق اور محبت کے آثار ہیں کہ اگر ایک انسان ایک عمل کو عشق اور محبت سے انجام دے تو اس کا سفر بہت تیزی سے طے ہو جاتا ہے۔ یعنی عشق اور محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان میں ایک لہجے میں سارے کے سارے نقائص ختم کر کے اس کو باکمال بنا دیتی ہے، اس کو ایک مرتبے کے اوپر فائز قرار دیتی ہے۔ جیسے ایک متاری علیہ رحمہ نے جذب و دافع امام علی علیہ السلام میں بہت خوبصورت اس مطلب کو بیان کیا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ عشق اور محبت ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک لحظے میں انسان کے اندر ایسی تبدیلی برپا کرتی ہے کہ انسان نقائص کے مجموعے سے نکل کے کمالات کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ پھر اس کی مثالیں بھی کی کہ جب ایک ماں جو کہ شادی سے پہلے انتہائی سست، کاہل، غافل پڑی رہتی تھی، ایک خاتون، اور کسی قسم کا کام کاج نہیں کرتی تھی، اگر کام کاج کرنا بھی پڑے تو اس قدر سستی کا مظاہرہ کرتی تھی کہ انسان حیران اور پریشان ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ صاحب اولاد ہوتی ہے اور آدھی رات کے ٹائم اس کے بچے کی آواز آتی ہے تو اس کے وجود میں جو پھرتی دکھائی دیتی ہے وہ انسان کے لیے پریشان کن ہوتی ہے کہ وہی سست اور کاہل خاتون کے جس کا جب بچہ نہیں تھا تو کسی قسم کی جنبش نہیں ہوتی تھی، لیکن جب بچہ آ گیا تو بچے سے ایک ایسا لگاؤ اس کے نفس میں پیدا ہوا، اس سے ایک ایسی محبت اس کے وجود میں پیدا ہوئی کہ ساری کی ساری سستی اور کاہلی اچانک بھاگ گئی اور وہ آدھی رات کے ٹائم اٹھ کے اس کی بھوک کا سامان پیدا کرتی ہے۔ تو یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ محبت کے آثار کس قدر نمایاں ہوتے ہیں۔ ہم لوگ اگرچہ معنوی لذات کے بارے میں نہیں جانتے کہ کیسی ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نے کسی عبادت کو نہ اتنے مستقل طور پہ انجام دیا ہے کہ وہ لذت میں تبدیل ہو جائے، اور نہ اس سوچ اور فکر کے ساتھ انجام دیا کہ وہ ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ مثلاً جب ہم پانچ وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں تو ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ جہنم کی آگ ہمیں نہیں جلائے گی، یہ خیال ہمیں نہیں آتا کہ ہماری ایک نفس کی ضرورت پوری ہوئی ہے، معنوی رزق ہمیں حاصل ہو گیا، یا یہ خیال نہیں آتا کہ جس کریم پروردگار کے احسانات ہمارے اوپر بے انتہا ہیں، جس کی نعمت سے ہم شب و روز استفادہ کرتے ہیں، اس کی ایک چھوٹی سی خواہش ہم قبول نہیں کر سکتے ہیں، اس خواہش کی خاطر ہم اللہ کی کو معبود مانتے ہوئے، اسے خالق اور مالک مانتے ہوئے اس کی عظمت کے سامنے ہم جھکتے ہیں، ہم اس طور پہ عبادت ہمیں کرنی چاہیے. لیکن ہم چونکہ اس طور پہ عبادتیں ہم نے انجام نہیں دی، اس کے نتیجے میں ہمیں مانوی لذت بھی حاصل ان کی نہیں ہے. ہاں، یہ سوال ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم تو اس نتیجے پہ نہیں ہیں. ہمیں تو اسلامی تعلیمات میں یہ ملتا ہے کہ مانوی لذتیں بہت زیادہ خوبصورت لذتیں ہیں، اور ان کی جو مقدار ہے یا اس میں جو سرشاری ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، اس طور پہ کہ اگر وہ لذت انسان چکھ لے تو اسے کبھی چھوڑ نہیں سکتا. یہ ہمیں اسلامی تعلیمات میں ملتا ہے، لیکن ہمیں اس کا یقین کیسے ہوگا؟ کیونکہ یا تو ہم سے یقین نہیں تب تک یقین نہیں ہوگا. ہاں، اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ توجہ کریں، انبیاء علیہ السلام کی حیات طیبہ پہ توجہ کریں، تو یہ بات ہمیں صحیح معلوم ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لذت تو ہر انسان چکھتا ہے، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں تمام انسانوں کی جو مشاہدہ کیا اسے ہمیں پتا ہے کہ بھوک کے وقت کھانے کی جو لذت انسان محسوس کرتا ہے وہ سب کو محسوس ہوتی ہے. انسان کو پیاس کے بعد جو پانی میسر آتا ہے اس کی لذت سب محسوس کرتے ہیں. آل اولاد کے درمیان سب انسان خوشی محسوس کرتے ہیں. جب انسان کے پاس ایسی چیز دور ہوتی ہے جو اس کی جسم کے لیے یا اس کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے تو سب کے چہروں پہ خوشی آتی ہے، اور انسان اس لذت کو سب سے بڑی لذت شمار کرتا ہے. یا بعض دیگر لذات جیسا کہ کسی بڑے ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا لینا، مختلف ممالک میں پھر آنا، یا یہ کہ محافل میں شرکت کر لینا، اور اس طرح کی دیگر چیزیں جو کہ آج کل ایک تو رائے امتیاز شمار ہوتی ہیں، یا قابلیت اور صلاحیت کچھ کے ساتھ ہوتی ہے شمار کر لیں، تو یہ ہمیشہ ہر دور میں ہوتا رہا. یہ آج کے دور میں نہیں ہے، یہ جب سے اولاد آدم اس دنیا میں آئی ہے وہ ان لذتوں کو محسوس کر رہی ہے اور انہی کی بھاگ دوڑ میں پیچھے لگی بھی ہے، اور ان لذتوں کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتی. یعنی وہ یہ نہیں کرتی کہ یہ لذتیں کوئی ایسا کام کرے لذتیں چھن جائیں. اچھا، جب یہ سارے کے سارے امور ہیں تو ہمیں انبیاء علیہ السلام پہ بھی توجہ دینی چاہیے. آخر انہوں نے یہ لذتیں حاصل کی یا نہیں کی؟ تاریخ بتاتی ہاں یہ ساری لذتیں ان کے پاس تھیں، آل اولاد ان کے پاس تھے، بہترین کھانے کی طاقت اور مال و اسباب ان کے پاس مہیا تھا، عزت و شہرت بھی انہیں حاصل تھی. اس کے باوجود وہ ان سب کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. جس لذت کا وہ کسی قسم پہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے کہ وہ ہار کر جائے مانوی لذت، مثلا خدا کی خوشی اور اس کی ناراضگی کو کبھی بھی مول نہیں لیتے تھے. ہم خدا کی رضایت پہ راضی ہونا چاہتے تھے. اگر انہیں یہ دھمکی دی جاتی کہ تم اپنی اس لذت کو چھوڑ دو مانوی لذت کو، اور ورنہ ہم یہ مادی لذتیں تم سے لے لیں گے، تو انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کی حیات طیبہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے اس لذت کو برقرار رکھنے کے لیے ساری مادی لذتوں کو قربان کر دیا. اولاد کی لذت کو قربان کیا، جسم کو مشقتوں میں ڈالا، مال و دولت کو ہاتھ سے جانے دیا، ظاہری عزت اور نمود کو ہاتھ سے جانے دیا. مثلا ہماری ظاہری عزت کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی جیل میں نہ جائیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کو جیلوں میں ڈالا گیا. ہماری ظاہری عزت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں محلے میں بھرے محفل یا بھرے معاشرے میں گالی گلوچ نہ کیا جائے، لیکن انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کو اس طور پہ کیا گیا. یہ جو مادی عزت ہم نے جس کو کہا کہ یہ عزت بھی نہیں ہے، اس لیے ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اس لذت کی بات ہے تو ہم یہ ساری مادی لذتیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ جس چیز کے پیچھے ہیں یا جس چیز کا ذائقہ چکھ چکے ہیں وہ ان تمام لذتوں سے بہت زیادہ قوی ہے. آخر کوئی تو وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنی اولاد کو بے دردی سے شہید ہوتے دیکھتے رہے، لیکن ایک چیز کے اوپر کمپرومائز کبھی نہیں کیا کہ خدا کو ناراض کر دیں. کوئی تو وجہ ہوگی جو امام حسین علیہ السلام نے یہ کام کیا. وہ اپنے گرد مال کے ڈھیر لگا سکتے تھے، آل اولاد میں رہتے تھے، پورے قبیلے کے سردار تھے، مسلمانوں میں باعزت تھے، خدا نے جنت کے وعدے بھی ان سے کیے ہوئے تھے، جنت کا سردار اللہ نے قرار دیا، نسبت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی دنیا بھی جو ان کے پاس نہیں تھی، لیکن ہر اس چیز کو انہوں نے قبول کیا. پورے عالم اسلام میں اس وقت امام حسین علیہ السلام کا نیزے کے اوپر سر پھیرایا گیا کہ یہ ایک باغی کا سر ہے، یعنی کیسے ان کو نعوذ باللہ معاشرے میں رسوا کرنے کے طریقے کو ایجاد کیا گیا. لیکن امام حسین علیہ السلام سب چیزیں جانتے تھے, اس مانوی رزق کے اوپر وہ سمجھوتا نہیں کر سکتے تھے. کسی قسم کا انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا, کسی قسم کی سستی اور کاہلی کے آثار نمایاں نہیں ہوئے. ایک ایک کر کے اولاد ان کے پاس جاتی رہی, اصحاب جاتے رہے, آخر میں اپنے گھر کی حرمت کا جو غم تھا اس کو بھی برداشت کیا کہ خیموں کے تک دشمن پہنچے گا, جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے اوپر حملہ کیا جائے گا, سب چیزوں کو انہوں نے قبول کیا. لیکن جس چیز کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے وہ مانوی تھا. اس سے ہمیں صرف یہ نہیں پتہ لگتا کہ اس کی لذت بہت زیادہ ہے کہ انسان کمپرومائز ہی نہیں کر سکتا کسی اور چیز سے, سمجھوتا نہیں کر سکتا. صرف اتنا نہیں ہے, یہ بات بھی پتہ لگتی ہے کہ اگر کبھی ٹکراؤ ہو جائے تو یہ ساری چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں. جس سے محبت کرنی چاہیے, عشق کرنا چاہیے, جس سے لگاؤ رکھنا چاہیے, وہ خدا کی ذات ہے, وہ خدا کے تقاضے ہیں, اس کے قوانین ہیں, اس کے اصول ہیں, اس کے احکامات ہیں, اس کی رضایت ہے, اس کی خوشنودی ہے. وہ بس ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. اگر پوری دنیا ناراض ہوتی ہے بے شک ہو جائے, لیکن ہمارے پروردگار کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. اگر پوری دنیا خوش ہو اور ایک کام سے ہمارا پروردگار ناراض ہو سکتا ہے, ہمیں اسی کام کو ترک کر دینا چاہیے اور سب کے سب لوگوں کو, پوری کی پوری دنیا کو ناراض کر دینا چاہیے, اس میں کوئی عیب نہیں ہے, اور سارے غم کو برداشت ہمیں خود کرنا چاہیے. اس پوائنٹ سے ہمیں یہ بھی پتا لگتا ہے کہ مانوی رزق صرف ایک لذت نہیں ہے بلکہ تقدس بھی رکھتی ہے, احترام بھی رکھتی ہے. ایسا احترام رکھتی ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی کو بھی سامنے نہیں لایا جا سکتا. حتیٰ کہ خود انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کی جو شخصیت اور ذات والا تھی, اس کے بارے میں قرآن کریم میں حکم وارد ہوتا ہے کہ اے رسول, اگر تم اپنے پاس سے لوگوں کو باتیں بتا دیتے اور خدا کا پیغام نہ پہنچاتے یا اس میں تحریف کر دیتے تو ہم تمہارا بائیں ہاتھ پکڑ کے تمہیں مار دیتے. اس سے آپ اندازہ لگائیں گے خدا نے عالم نے زندگی قرار ہی اس کو دیا کہ اگر ایک فرد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے یا خدا کے قوانین کو توڑے تو یہ چیز بذات خود گویا موت کے منہ میں اترنے والی ہے, وہ زندگی نہیں ہے. اور خدا کا کام زندگی عطا کرنا, وہ لوگوں کو زندگی میں لانا چاہتا ہے, نور زندگی میں لوگوں کو لا کھڑا کرنا چاہتا ہے. تو بس یہاں سے ہمیں مانوی رزق کے تقاضوں کا بھی علم ہوا کہ ہمیں اس سے برتاؤ کیسا کرنا چاہیے. یہاں پہ خود بخود ایک سوال پیدا ہوگا کہ اگر یہ ہے تو ہم مانوی رزق کا بندوبست کیسے کریں, ہم کیسے اس کے وسائل مہیا کریں, کیسے ان چیزوں کا مقابلہ کریں, یعنی جو زحمت اور مشقت ہمیں درپیش آتی ہے اس کا مقابلہ کیسے کریں. اس کے بارے میں بھی تعلیمات واضح ہیں قرآن کریم اور روایات میں, اس کے لیے نہ کسی بہت بڑے استاد کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, نہ کہیں درس و تدریس ساری عمر حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اسلام نے دو ٹوک پیغامات دیے ہیں, اپنا موقف بیان کیا کہ یہ ساری کی ساری مشکلات آئیں گی, کرنا یہ ہے کہ اللہ سے انسان غافل نہ ہو. جب انسان خدا کی ذات سے غافل ہو جاتا ہے وہ اس کا پہلا موڑ ہے ہلاکت کا, یا پہلا موڑ ہے گمراہی کا. بے شک ساری چیزیں اپنے پاس رکھی ہیں, آئمہ کے نام بھی سینے میں ہیں, قرآن کی آیات بھی اس کے سینے میں, عقائد و نظریات بھی اس کے سینے میں ہیں, تو یہ سینے میں محفوظ رہنے سے کچھ بھی نہیں اسے فائدہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اصل سرچشمے اصل چیز سے ہی غافل ہو گیا. جو انسان اصل چیز سے غافل ہو جائے پھر اسے کیا چیز میسر آئے گی. اس لیے پہلی چیز جو ان چیزوں سے نکلنے کے لیے ضروری ہے یا ان زحمتوں سے نکلنے کے لیے ضروری ہے وہ خداوند عالم کی طرف توجہ ہے, اس کا ذکر قلبی ہے. انسان ذکر قلبی کرے خداوند عالم کا, کثرت سے ذکر کرے, کثرت سے مثلا ہونٹ نہ ہلے اس کے, نہ ہاتھ انسان کے ہلے, لیکن ذہنی توجہ اللہ کی جانب رہے. کیسے اللہ کی جانب رہے؟ مثلا جب کھانا کھا رہا ہے تو خدا کی نعمت کا شکریہ ادا کرے, خدا کی طرف دل میں ایک عظمت کا احساس پیدا کرے کہ کس قدر اس نے ہمارا خیال رکھا ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. جب اپنے رشتہ داروں میں, آل اولاد میں, بہن بھائیوں میں بیٹھے تو اس وقت خدا کی نعمت کا شکر ادا کرے کہ اس نے یہ لمحات فراہم کیے, اور گزارش کرے خدا سے کہ خدا اپنی طرف سے توجہ ہمیں بے توجہ نہ کر, ہمیشہ ہمارے اوپر یہ فضل کرتا رہے ہمارے اوپر یہ نعمات اور رحمتیں جاری رکھ کہ ہم تیری طرف متوجہ رہ سکیں. اس طریقے سے یعنی خدا سے ذہنی اور قلبی طور پہ گفتگو کرے انسان. جیسا کہ آپ نے عام طور پہ ڈراموں میں یا فلموں میں یا اس طرح دیکھا ہوگا کہ ایک انسان بیٹھا ہوتا ہے لیکن باتیں کر رہا ہوتا ہے خواب و خیالوں میں. ویسے تو دکھائی نہیں دے سکتا لیکن ڈراموں میں تو بالکل یہی حال اللہ کی ذات کے ساتھ ہو. انسان جا رہا ہو کام کر رہا ہو اللہ کی ذات سے گفتگو کر رہا ہو, اس کی حمد و ثنا کر رہا ہو, اس سے اپنے شکوے بیان کر رہا ہو, دل کے حال بیان کر رہا ہو یا اس سے طلب کر رہا ہو اللہ کی ذات سے, یہ انسان کو توجہ دلاتی. اور انسان کی جب روٹین لائف میں 24 گھنٹوں میں بڑا حصہ اس طور پہ گزرتا ہے تو یہ دروازے کھولتا ہے مانوی رزق کے. ابھی بھی اس نے کوشش اور جستجو نہیں کی, ابھی ضرورت کا احساس کیا, یہ احساس تب بیدار ہوگا. اگر اس نے ذکر خدا کی ہی پریکٹس نہیں کی, ذکر خدا کی ہی ریاضت نہیں کی, تو یہ احساس بھی انسان کے نفس میں بیدار نہیں ہوگا. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہم خود محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ درپیش ہے نا. اس کے لیے کوئی عارف بننا ضروری نہیں ہے, کوئی ولی خدا بننا ضروری نہیں ہے. یہ باتیں ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمارے نفس میں آشکار ہیں کہ ہم صرف وہ کام کرتے ہیں جس کی طرف توجہ ہوتی ہے ہماری, اور دیگر کام نہیں کرتے ہم. ہم وہ کام کرتے ہیں جس کو ہم نے امپورٹنٹ سمجھا ہے, جس کو ہم نے اہمیت دی ہے, حیثیت دی ہے, ہم بس وہ کام کرتے ہیں. جب ایسی بات ہوتی ہے, مثلا ایک انسان ہے, ہمیں معاشرے میں یا آس پاس کے حالات اور ماحول جس میں تربیت پائی ہے اس سے ہم نے یہ پڑھ لیا ہے کہ سب سے حساس چیز جاب ہے, تو جاب کے لیے ہم کبھی بھی کوتاہی نہیں برتیں گے. اگر کوتاہی برتیں تو بالکل ایسا سلوک ہمارے ساتھ کیا جائے گا جیسے نعوذ باللہ ہم نے گناہ کبیرہ کر دیا. حالانکہ ہونا گناہ کبیرہ پہ ایسا سلوک چاہیے, لیکن پوری دنیا ہمارے پہ ٹوٹ پڑے گی کہ کیا بیوی بچوں کی فکر نہیں ہے, کیا اپنے پیٹ کی فکر نہیں ہے, کیا مستقبل کی فکر نہیں ہے. انسان کا مستقبل بھی کتنا ہوتا ہے, 60 سالہ, اس کے بعد وہ اسے مستقبل ہی شمار نہیں کرتا. اور قرآن مستقبل کا آغاز ہی موت کے بعد سے کرتا ہے, اسے مستقبل ہی نہیں شمار کرتا. تو یہ بھی ہمارے اپنے بعض فلسفے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو اپنے نام دیے ہوئے ہیں کہ ہمارا مستقبل کیا کہلاتا ہے, کہ آئندہ آنے والی جو 20, 30, یا 15 سالہ زندگی ہے کیا اس کی فکر نہیں ہے. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ کیا آخرت کی فکر نہیں ہے. قرآن کریم موت کے بعد کے حالات کو مستقبل شمار کرتے ہیں کہ اس کی فکر انسان کرے, اس کی خاطر تک ودو کرے. جب ہم نے غلط مفہوم پڑھ لیے ہوں تو نتیجہ یہی نکلتا ہے, ہمارا آئندہ آنے اسی کے مہینے. جو ہمارے ہاں سب سے زیادہ اہمیت امپورٹنس جو ہے وہ دیگر کاموں کی ہو, مثلا جاب کی ہو, مال و دولت کی ہو, کمائی کی ہو, تو ہم اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے. تو انسان کے مانوی رزق کے دریچے تب کھلتے ہیں کہ جب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو. کیونکہ جو انسان خدا سے ایک دفعہ رابطہ قائم کر لے اور خدا سے ایک دفعہ وابستہ ہو جائے پھر وہ تنہا نہیں ہے, پھر اس سے کوئی فکر نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے کہ اگر ہم باہر جاتے ہیں, مثلاً ایک انسان جاب کرتا ہے, باس اسے بڑا ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے, ڈانٹتا ہے, انسان سوچتا ہے یار یہ باہر تھوڑی ملتا ہے, ادھر ہم تھوڑی بےزتی کھا لیتے ہیں, اس میں کیا, خاندان میں تو عزت ہے, محلے میں تو عزت ہے, دوست احباب میں تو عزت رہے گی, تو ہم ادھر تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ کھا لیں تو اس میں کیا آتا ہے, یا گھر کی چار دیواری میں, کہ یہ تو عموماً چلتا ہی رہتا ہے کیونکہ صبر نہ کریں تو زندگی اجیرن بن جائے, کہ ایک دوسرے کی طرف سے خصوصاً میاں بیوی میں ایک دوسرے کی طرف سے تو عزت افزائی ہوتی رہتی ہے انسان کی, تو انسان اس لیے چپ ہو جاتا ہے, مطمئن ہو جاتا ہے کہ ایک بندے کے سامنے یہ ہو رہا ہے. یعنی خدا انسان نے خود اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ بعض ایسے افراد ہیں جن جو اگر میری عزت افزائی بھی کریں, میری عزت کو شاید بھی کریں, دو صورتوں میں میں نے خاموش رہنا, یعنی اچھا مجھے کہیں یا برا کہیں, ہر دو صورتوں میں میں نے تابع رہنا. یہ انسان خود اپنے نفس میں ایک شے کو قرار دیتا ہے. ہم لوگوں نے دنیا داری کو اس طور پہ سینے میں قرار دیا, اس کو یہ مرتبہ عطا کیا, جبکہ یہ مرتبہ خدا کے خاطر ہمیں انجام دینا چاہیے. اللہ سے جب ہم وابستہ ہو جائیں, خدا سے ایک رابطہ پیدا کر لیں, تو جس طریقے سے ادھر ہم مخلوق کی ذلت کو برداشت کر جاتے ہیں, اس ٹائم جب خدا سے رابطہ ہوگا تو پوری دنیا اگر ہمیں برا بھلا کہے ہمیں پرواہ نہیں ہوگی. جیسا کہ اگر دفتر کے اندر باس جو ہے وہ برا بھلا کہتا ہے تو ہم برداشت کر جاتے ہیں, تو آخر کیوں ہم خدا کے ساتھ جب واسطہ جوڑ لیں اور پوری دنیا کے تانے اگر ہمارے اوپر پڑیں تو ہم اسے قبول نہ کریں؟ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ خدا کہتا ہے کہ جو تم میری خاطر کام کرو گے میں تمہیں پلٹا دوں گا وہ صلہ، وہ اجر تمہیں دوں گا. تاریخ میں دیکھیں آپ کہ جنہوں نے اللہ کی خاطر ہر ذلت کو قبول کیا، سب سے بڑھ کر ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ ہم سوچیں، ایک دفعہ ہم اپنا ذہن لڑائیں کہ یار انسان کی سب سے زیادہ توہین کیا ہم کر سکتے ہیں. آپ وہ لکھنا شروع کر دیں، لکھنے کے بعد آپ اٹھائیں اور دیکھیں کہ کیا کوئی نبی خدا ہے ہم اس طرح گزرا ہے؟ یہ ساری ذلتیں اس کی پر تاری ہوئی ہوں جو اس دنیا میں شمار ہوتی ہیں. تو آپ کو ایک نہیں کئی انبیاء اور آئمہ علیہ السلام دکھائی دیں گے. کربلا میں دیکھیں ہر وہ چیز جو انسان تصور کرتا موجود ہے ادھر. اسی طریقے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، ان کا بھی سر بے دردی سے کاٹ دیا گیا. اور ان کے حضرت جناب حمزہ کو دیکھیں، ان کے جسم کے اعضاء کو کاٹ کے ہاتھ بنایا گیا، یعنی برہنہ انہیں کر دیا گیا. خدا کی خاطر انہوں نے ذلت دی، لیکن خدا نے اجر کیسا دیا کہ تا قیامت جو نسلیں آئیں گی جنہیں ہم دیکھیں گے بھی نہیں اپنی آنکھوں سے، ان کی زبانوں پہ بھی ہر وقت ایسی شخصیات کا ورد رہے گا. وہ بھی جناب حمزہ کو یاد کریں گے، وہ بھی امام حسین علیہ السلام کو یاد کریں گے. صرف معصومین نہیں، غیر معصومین بھی ایسے ہیں. حبیب ابن مظاہر، ان کے غلام جون، یہ غلام تھے لیکن کتنا مرتبہ دیا. بلال حبشی کو کس قدر بڑا مقام دے دیا کہ یہ غلام بن کے وہ آئے تھے اور اسلام نے کی خاطر ذلت قبول کی، سب کے سامنے انہیں مارا پیٹا گیا، تکالیف برداشت کی انہوں نے، لیکن خدا نے کتنا بڑا اجر دیا. تو یہ ہوتا ہے کہ جو خدا سے رابطہ قائم کر کے خدا کے ذریعے آگے بڑھتا ہے، تو اگر پوری دنیا اس کی مخالفت کرے، پوری دنیا اسے ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کرے، تو پروردگار قادر مطلق ہے. وہ ذات انسان کو عزت عطا کرتی ہے، اور ایسی عزت عطا کرتی ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. تو یہ صورت ہے کہ انسان اگر مانوی رزق کی جب ضرورت محسوس کرنا چاہے اور اس کے تقاضے پورا کرنا چاہے، تو جو سب سے پہلی چیز ہے وہ اللہ کی طرف توجہ ہے، خدا کی طرف اس کی بازگشت ہونی چاہیے، خدا سے ایک رابطہ قائم ہونا چاہیے. اگر یہ رابطہ قائم نہ ہو تو واقعی ہر چیز مشکل ہے. واقعاً جاب گھر زد داخل ہے، اولادی کو مل کرا، تو یقیناً خدا کے آسرے پہ نہیں چلیں گے ہوں گے. لیکن اگر خدا یہ تیرے بندے ہیں، یہ جو متاقی ہے، ان کا ایک تعلق تجھ سے بھی تو ہے، تو مالک ہے، تو ان کا مالک ہے، یہ تیرے آپ غلام پاس کو پہنچے گا. جب اس نیت اور ان جذبات کے ساتھ خدا کی طرف جائیں گے، اب تاجدا تو جو ان کے لیے کرنا چاہتا ہے بس وہ کر دیں، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں. آپ جب یہ مکالمہ خدا کی ذات سے رکھیں گے تو مطمئن رہیں گے، کیونکہ خدا نے کب اپنے بندوں کو بے آس، خدا عالم نے کب ایسا دکھائی دی ہمیں تاریخ ایک کو چھوڑ دیا ہو، ایک بندے کی کسی قسم کی کوئی مدد نہ کی ہو، ایسے دکھائی نہیں دیتے. بس جب اس طور ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اطمینان اس کو گھیر لے گا. تو یہ خدا انسان کے دریچے کھولتا ہے، انسان کو مانوی جس کا احساس دلاتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، زحمتوں مشقتوں کو لذت میں تبدیل کر دیتا ہے. اور یہ بھی ذکر خدا ہونا تھا، تو بتایا کہ تمہارے لیے سب سے بہترین موقع کون سا ہے یہ ذکر کرنے کا، وہ قرآن کریم میں تین اوقات ہیں، دو اوقات ہیں. ایک وقت ہے فجر کی نماز سے پہلے کا، یا روایات کے مطابق سورج جب تک نہیں نکلتا اس سے پہلے کا. دوسرا وقت ہے سورج غروب ہونے کا، کہ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے انسان صرف خدا کے ذکر کی طرف چلے جائے، اس کی طرف متوجہ رہے، اس سے خاموشی سے باتیں کرے، بے شک زبان سے کچھ ادا نہ کرے، اس کے لب نہ ہلیں، اس کے ہاتھوں میں کوئی جنبش پیدا نہ ہو، لیکن انسان جانتا ہے کہ اس کا رابطہ اس کی ذات کے ساتھ ہے. وہ جس ذات سے گفتگو کر رہا ہے وہ بہت عظیم ہے، بہت رحیم ہے، وہ غفور ہے. خدا سے گفتگو کرنے کا ہم سلیقہ کہاں سے سیکھیں؟ ہم صحیفہ کاملہ کی اردو یاد کریں، ہمیں عربی نہیں آتی اس کی اردو میں دعائیں یاد کریں، ہم مقاتل جنان اٹھائیں اس کے اردو کے الفاظ تو ہمیں سمجھ آتے ہیں نا، وہ اردو ہم اٹھائیں اور اردو میں اسے یاد کریں، یہ گفتگو کا سلیقہ ہمیں عطا کریں گے. لیکن یہ قلبی ذکر خدا نہ ہو تو انسان کو کسی قسم کی چیز حاصل نہیں ہوتی. امام خمینی فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان حوزہ جات میں کلام، علم فلسفہ، تفسیر، حدیث ساری عمر پڑھتا رہے اور ساری عمر پڑھنے کے بعد کئی سال اس نے اور اگر اس نے دل سے خدا کا کبھی ذکر نہیں کیا تو وہ ایک عام انسان ہو یا اس سے بھی بدتر انسان ہوگا کہ جو منہ سے تو وہ ادا کرتا ہے جو خدا نے نازل کیا، لیکن جب اس شخص کے ہم قریب جاتے ہیں اور اس کے عمل کو دیکھتے ہیں تو اس میں سے کوئی چیز بھی دکھائی نہیں دیتی. تو امام خمینی فرماتے ہیں کہ یہ انسان سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا ہے کہ جس نے قیل اور قال میں ساری عمر گزار دی لیکن ذکر خدا کرنے کی توفیق حاصل نہیں ہوئی. وہ علمی کیا جو خدا کا تعارف نہ کرائے، وہ علمی کیا جو خدا کے قریب نہ اسے لے کے جائے، وہ علمی کیا جو اس کو ہلاکت کے در پہ پہنچا دے، آگ کے اندر اس کو ڈال پھینکے، اس علم کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس لیے جتنے بھی علوم ہم پڑھتے ہیں یہ وسیلہ ہے، یہ ذریعہ بات ہوتی ہے کہ یہ ختم ہو جاتا ہے کہ اگر ایک اصطلاحات میں پڑھا ہوا شخص علم حاصل کر رہا ہے اور ایک بندہ کاروبار اور جاب میں وقت گزار رہا ہے تو کون افضل ہے؟ بلا شک و شبہ وہ انسان افضل ہے جو قلبی طور پہ ذکر خدا کرتا ہے، وہ انسان افضل ہے جس نے خدا سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا، وہ انسان افضل ہے کہ جس نے خدا کے ساتھ زندگی بسر کی ہے نہ کہ خدا کے منہ زندگی بسر کی ہے. خدا کے ساتھ زندگی بسر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے امور کی باغ دوڑ اس نے اللہ کے کاندھوں پہ رکھ دی ہے، خدا اند عالم کے سپرد کر دی ہے، خدا کے اوپر توکل کرتا ہے، خدا پہ اعتماد باندھتا ہے، خدا سے گفتگو کرتا ہے، تنہائیوں میں بھی وہ اجنبیت کا احساس نہیں کرتا بلکہ تنہائی اس کے لیے سب سے بڑی لذت بن جاتی ہے. یہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے جب انسان کے 24 گھنٹوں میں زیادہ تر وقت قلبی طور پہ ذکر خدا کے ساتھ گزرے، یہاں سے مانوی رزق کی ابتدا ہوتی ہے. بس یہ جو ہم سوال کرتے ہیں یا ہمارے ذہنوں میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ کیوں ہم اکتاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، کیوں سستی ہمارے اوپر طاری ہوتی ہے، کیوں بوریت کا احساس ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوں گی، یہ طبیعت انسان کا تقاضا ہے. کوئی کام تو شیطان نے بھی تو کرنا ہے، شیطان آ کے ہاتھ پکڑ کے تو نہیں ہمیں سمجھاتا، شیطان کا کام انہی جذبات انہی احساسات کو واردار کرنا ہوتا ہے، بھڑکانا ہوتا ہے. شیطان کا کام تصاویر ذہن میں بنا کے ان کی طرف انسان کو لگانا ہوتا ہے. شیطان جو سب سے پہلا کام انجام دیتا ہے وہ ذکر خدا سے انسان کا رخ کو موڑتا ہے. اس لیے انسان بہت حیران اور پریشان ہوتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہو تو وضو کی صورت میں اس نے تیاری کی ہوتی ہے، اذان اور اقامت کی صورت میں پیغام الہی سنا ہوتا ہے، پورے وجود کے ساتھ سرشار ہو کے نیت انسان باندھتا ہے اور جیسے ہی اللہ اکبر کہتا ہے اس کے ذہن خدا کی طرف رہتا ہی نہیں، اور جب نماز پڑھ لیتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ نماز سب سے اچھی گزری ہے کہ جلدی پڑھ لی ہے. انسان کو خیالات گھیر لیتے ہیں اور پھر خیالات بھی کون سے گھیرتے ہیں، اگر سو کے اٹھا ہے اور فوراً نماز پڑھی ہے، نیند کا خمار بالفرض نہیں ہے، فجر میں تو نیند کا خمار ایسا چھایا ہوتا ہے کہ پھر جیسے ہی پڑھ کے انسان سوتا ہے تو وہ وضو کا ٹھنڈا پانی بھی اس کی نیند نہیں بھگاتا، انسان فوراً سو جاتا ہے. لیکن ہم باقی نمازوں کی بات کریں، بالفرض چھٹی والے دن ہم اٹھے 10:30-11 بجے نماز کا ٹائم ہوا، کھڑے ہوئے پورے ہم نے وجود کے ساتھ سرشار ہو کے توانائی اور توجہ اللہ کی طرف ہے ہماری، اب ہم جیسے ہی اللہ اکبر کہتے ہیں دیکھتے ہیں توجہ خدا کی طرف نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اس وقت آ کے ہمارے سینے میں جو قبرستان ہے یادوں کا، اس قبرستان سے ایسے ایسے واقعات اور حوادث کو آباد کر دیتا ہے کہ انسان انہی کی تاریخ اور انہی کی داستانیں نماز ختم کر دیتا ہے. اس طریقے سے وہ انسان کے جذبات کو ابھارتا ہے کہ انسان جذبات میں پوری نماز پڑھ لیتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد انسان متوجہ ہوتا ہے. اس لیے یہ یاد رکھیں کہ یہ سستی کے جذبات، یہ کاہلی کے جذبات، بوریت کا احساس، نا امیدی کا احساس، دیگر خدشات، مثلاً دینی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ خدشہ ہوگا کہ شاید ہمیں استعمال کر رہے ہیں، یہ پھر وہم و گمان آئے گا کہ اس کا شاید کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس طرح یہ چیزیں انسان کو گھیر لیتی ہیں. ان سب کا علاج کیا ہے؟ ان سب کا علاج ہے کہ ذکر خدا کرے. آپ کہیں گے اے خدا ممکن ہے یہ بندہ اس کام سے استفادہ کرے، لیکن میں یہ جو دینی خدمت انجام دے رہا ہوں یہ کسی بندے کے لیے نہیں انجام دے رہا، اے خدا تیری رضایت کے لیے انجام دے رہا ہوں، بے شک پوری دنیا اس طور پہ مجھے استعمال کر لے، اگر تیرا دین اس سے زندہ ہوتا ہے تو میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس طریقے سے ذکر خدا جو کرتا ہے وہ مانوی رزق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مانوی رزق کی ضروریات اس کے لیے فراہم کرتے ہیں۔ پھر جس کا رابطہ خدا سے بن جائے تو پھر خدا ڈھیر لگا دیتا ہے رزق کے، پھر مانوی رزق بے تحاشا ملتا ہے، اس قدر اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ قرآن کریم میں آیت ہے کہ خدا عالم جس کو جاتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ علماء کرام، بعض علماء کرام بیان کرتے ہیں یہ آیت کہ خدا جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، اس سے مراد مادی رزق نہیں ہے، کیونکہ مادی رزق جتنا بھی بے حساب کیا جائے اس کی کوئی لمٹ ہے، وہ لمٹ تو ہمارے دائرے اختیار میں آ جاتی ہے۔ مثلا قارون کا خزانہ تھا، اس کی چابیاں 40 اونٹوں پہ آئی، کچھ تو اعداد و شمار آ گئے نا ہمارے پاس، ابھی بھی دنیا میں سب سے امیر بندہ لے آئے، اس تو بے غیر حساب، انتہائی زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے کہ جو شمارش میں نہیں آ سکتا، حساب میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ مانوی رزق کی بات ہے کہ مانوی رزق ایسی چیز ہے کہ وہ شمارش میں انسان کے آ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جب ایک انسان خدا سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ کو تو پیدا کرتا ہے، کیوں ثانی ہے وہ اللہ سے رابطہ پیدا کرنے میں۔ مثلا میں 5 وقت کی نمازیں اپنے ٹائم پہ نہیں پڑھ رہا تو گڑ گڑا کے خدا سے گزارش کروں کہ خدا تیرا فضل بہت بات ہے، تو رحیم ہے، کریم ہے، تو قادر مطلق ہے، تو اتنی سی عنایت تو اس حقیر بندے پہ کر دے کہ وہ تیری بارگاہ 5 وقت کی اول وقت نماز پڑھ سکے، اس قدر تو توانائی اس کی روح میں تو ڈال دے، خدا تے خزانوں میں کون سی کمی آ جاتی ہے۔ جب ہم اس طرح سے خدا کے حضور گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے، تو دیکھیں گے ہم 5 وقت کی نمازوں کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ جب اسی طریقے سے پھر کوتاہی اور پھر سستی کے عالم چھانے لگے تو پھر خدا سے گریہ زاری کریں کہ خدا کوئی گناہ تو مجھ سے سرزد ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے میں دور ہو گیا ہوں۔ بالکل اسی طریقے سے کہ ایک گاڑی بہت تیزی سے ہدف کی طرف جا رہی ہو تو راستے میں پٹرول چھٹکے لگنا اور اسے پتا ہے کہ انقریب اس کی موت، وہ انقریب موت سے ہمکنار ہو جائے گا، لیکن انسان جب رجوع کرے گا خدا کی طرف، خدا اس کی روح میں یہ توانائی عطا کرے گا۔ مثلا صبر، ممکن ہے ہم صبر نہ کر سکیں کسی موقع پہ، بار بار خدا کی بارگاہ میں التجا کریں صبر کی، خدا سے آرزو کریں گے خدا یہ طاقت، صبر کی طاقت ہمارے وجود میں ڈال دے، صبر نہیں ہے اس چیز کا۔ بس جس انسان نے اللہ سے رابطہ قائم کیا وہ کامیاب ہے۔ اور قرآن میں خدا کیا پیغام ہمیں پہنچاتا ہے، خداوند عالم پہنچاتا ہے کہ جو بندہ مجھ سے مانگتا ہے، جو مجھ سے تعلق جوڑتا ہے، جو میرے اوپر توکل کرتا ہے، میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں، اسے کسی بھی فرد کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بندہ اللہ کی ذات سے تعلق جوڑ لیتا ہے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ تنہا نہیں ہے، وہ اجنبی نہیں ہے، اسے کبھی بھی تنہائی آ کے گھیرتی نہیں ہے، تکلیف اور غم اور حزن اسے آ کے گھیرتا نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ کربلا کے میدان میں جب کربلا کے اوپر نگاہ جاتی تھی تو امام حسین علیہ السلام کے اوپر حزن اور غم طاری ہوتا تھا، اور جب خدا کی طرف آتی تھی تو ان کے دہنے مبارک سے یہ کلمات نکلتے ہیں کہ خدا میں نے تجھ کو سب سے زیادہ اگر جمیل پایا ہے اور خوبصورت پایا تو وہ اس موقع پہ پایا، نہیں کس قدر فرق آ جاتا ہے۔ اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ایک منزل پہ آ کے ہمیں اس کا احساس ہو، ہم یہ بات عام زندگی میں جانتے ہیں، تھوڑا سا اپنے اوپر ہم غور و فکر کریں تو اس چیز کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ ایک انسان کب غم کا شکار ہوتا ہے یا خوشی کا شکار ہوتا ہے یا کس الجھتا ہے یا مشغول ہوتا ہے، اس وقت ہوتا ہے جب ذہنی طور پہ اس کی فکر ہو۔ مثلا آپ کے ایک بھائی ہیں، ان کے حالات اچھے نہیں ہیں، آپ اپنی عام زندگی بسر کر رہے ہیں اور حالات بھی اس طریقے سے خراب ہیں کہ آپ اس کی مدد بھی نہیں کر سکتے، یا آپ کو کسی عزیز سے بڑی ناراضگی پہنچی ہے اور اس ناراضگی کا مداوع بھی ابھی نہیں ہو سکتا، تو آپ کے ذہن میں جب خیال اس کا تو تب غم کے آثار آئیں گے، جب توجہ جائے گی تب تکلیف کا ایک احساس آپ کے نفس میں اجاگر ہوگا. اسی لیے اگر آپ کی ساری توجہ، ذہن کی ساری صلاحیتیں، جتنے خیالات اور جذبات کی وابستگی ہیں وہ اللہ کی ذات سے ہو، تو خدا کے کی طرف توجہ اور ذکر کی بجائے کوئی تصور ابھرے گا ہی نہیں. جب ابھرے گا نہیں تو انسان غم زدہ بھی نہیں ہوگا، انسان حزین بھی نہیں ہوگا. مثلا ہم ایک ایسی جگہ پہ پھنس گئے جہاں پہ ہمیں بچ نکلنے کی امید نہیں ہے. اب جب ہم اس سوچ یہ سوچ ہمارے ذہن میں ابھرے گی کہ تم اپنے بچاؤ کی کوئی فکر کرو، ہم نے بھاگ دوڑ کی اور فکر کی اور پتہ لگا کہ کوئی ساز و سامان نہیں ہے، یعنی اگر اس جسم کے ساتھ ہم حرکت کریں تو اس مشکل سے نہیں نکل سکتے. اب انسان کے اوپر یا تو غم طاری ہوگا یا اطمینان طاری ہوگا. غم اس وقت طاری ہوگا جب مسلسل اس کے ذہن میں یہی فکر آئی ہو کہ یار کسی طریقے سے نکلو، اور آگے سے جواب یہ ذہن میں موصول ہو رہا ہو کہ آپ اس سے نہیں نکل سکتے. لیکن اس وقت اطمینان طاری ہو جائے گا جب خدا کی قدرت کی طرف نظر کرے، انسان خدا کی رحمت کی طرف نظر کرے، اس کی شفقت اور محبت کی طرف نظر کرے، تو ایک اطمینان اس کے نفس میں اجاگر ہوتا چلا جائے گا. اور خدا نے کیا ہماری تدبیر میں رکھا ہے یہ بھی ہمیں نہیں معلوم. بالفرض ایسے مورد میں اگر موت سے ہم کنار ہو جائیں، یہ موت ہمارے لیے رحمت کا پیغام ہے، اور اگر زندہ بچ جائیں تو تب بھی خدا کی نعمات سے ہم کنار ہوں گے. ہر دو صورت میں اللہ کے لطف اور کرم اور اس کی مہربانی کے دائرے میں رہیں گے. تو یہ طریقہ کار بنتا ہے کہ ہاں مانوی رزق حاصل کرنا ہے ہمیں. مانوی رزق جب حاصل کریں گے بے شمار مشقتوں اور زحمتوں اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا. ان سب کو کیسے برداشت کریں؟ خدا کے دائمی ذکر سے، ہر ٹائم خدا کے ذکر میں مشغول رہیں. اور خدا کے ذکر سے غافل کون کرتا ہے؟ وہ سب سے پہلے آ کے شیطان غافل کرتا ہے. شیطان کن چیزوں سے غافل کرتا ہے؟ کریم ساری چیزیں بیان کی ہیں. مثلا شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ کے سینوں میں دشمنی اور عداوت پیدا ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ جو سب سے قریبی انسان ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی بھی لغزش انسان برداشت نہیں کرتا. اس لیے جب اس سے وہ ٹوٹنا چاہتا ہے تو بڑی سختی سے ٹوٹ جاتا ہے. لیکن وہ افراد جو انسان سے دور زندگی بسر کرتے ہیں، کیونکہ ان کی ناراضگی اور خوشی اس کے لیے زیادہ مقدم ہوتی ہے، تو وہ اس سے ایک نو کا رابطہ برقرار رکھنا چاہتا ہے. لیکن شیطان کام کیا کرتا ہے؟ شیطان آگے کرے گا کہ انسان کے نفس میں عداوت، کینہ، بغض، حسد ڈال دے. اس کے نتیجے میں جیسے ایسے افراد جن سے انسان کو تھوڑی سی تکلیف پہنچی ہے یا انسان کو مختلف اس کے جذبات اور احساسات مجروح ہوئے ہیں، شیطان ان کے خلاف کینے کی آب و ہوا پیدا کرے گا، دشمنی کی آب و ہوا پیدا کرے گا. جب غیبت کی نوبت آ جائے تو یہ دشمنی پختہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اگر ذہنی پریکٹس ایسے افراد کی ہونے لگ جائے، مثلا جب کام کر رہے ہیں تو ذہن میں وہی لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، جب کوئی اسی کام میں مشغول ہیں یہی ذہنی لڑائی جھگڑا چل رہا ہوتا ہے، اگر آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں تب بھی موضوع بحثی ہے، تو ایسی صورت میں دشمنی اس قدر پختہ ہو جاتی ہے کہ انسان اس کے در پہ آ جاتا ہے کہ اس کو اس دنیا سے، اگر وہ ختم ہو جائے، اس دنیا سے چل بسے، تو وہ ایک اطمینان اور سکون کا سانس لیتا ہے. انسان اس طرف توجہ نہیں کرتا کہ یہ جو سارے جذبات اور احساسات تھے یہ شیطان کے بھڑکائے ہوئے تھے. وہ ہمیشہ یہ باور اپنے آپ کو گرانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ چونکہ حق پہ تھا، اس کے اندر انسانیت باقی تھی، اس لیے اس کے یہ جذبات اور احساسات تھے. انسان اپنے آپ سے دھوکا کھاتا ہے. تو خدا سے غافل کرنے کے لیے پہلا حملہ جو شیطان کرتا ہے وہ اس کو ایسی چیزوں میں الجھا دیتا ہے جو جذبات اور احساسات سے متعلق ہیں، مثلا دشمنی ہو گئی. اسی طریقے سے انسان کے احساسات اور جذبات سب سے زیادہ جن سے منسلک ہوتے ہیں وہ اس کی آل اولاد اور مال ہے. ہر ٹائم مال کی فکر کرے گا. جب باتیں کرو تو یہ ڈر ہے کہ پتہ نہیں کل ہمارے پاس رہے گا یا نہیں رہے گا، مال تھوڑا یا زیادہ ہے، یہی اس کا موضوع بحث رہے گا. کان ہمیشہ اس چیز پہ کھڑے ہوں گے کہاں سے زیادہ مال کی خبریں ملتی ہیں، کہاں سے کچھ آنے کی امید ہے، اس طور پہ وہ بیدار رہے گا. بس شیطان نے خدا سے غافل کرنے کے لیے، اس کے ذکر سے غافل کرنے کے لیے، اس سے رابطہ منقطع کرنے کے لیے ایک اور جذباتی اور احساساتی حملہ کیا. کیونکہ یہ احساسات اور جذبات تو چارج رہتے انسان کے اندر، چارج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی انسان کو، اس لیے انسان ان کا شکار بھی فوراً ہو جاتا ہے اور پھر انہی کو اپنا فریضہ بھی قرار دیتا ہے. مثلا کسی سے پوچھیں کہ بھائی آپ 10 گھنٹے اور بھی آپ 12 گھنٹے آپ رزق کی باغ دوڑ میں لگاتے ہیں، تو وہ کہے گا کیا کریں، بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اب انسان نے اسے سب سے بڑا فریضہ، توحید سے بھی بڑا فریضہ، نبوت امامت سے بھی بڑا فریضہ قرار دے دیا کہ یہ ہے تو سب دین ہوگا، یہ نہیں ہے تو کوئی دین نہیں ہے، جبکہ یہ اسلامی پیغام نہیں ہے. اس لیے شیطان دوسرا حملہ جو قرآن کریم کے مطابق کرے گا وہ مال اور اولاد کا خیال ہے، ان کا غم عطا کر دے گا یا ان کی خوشی کو خوشی قرار دے دے گا، انسان ذکر خدا نہیں کر سکے گا. ایک اور چیز جو کہ قرآن نے بیان کی ہے وہ انسان کی جو بے توجہی کا سبب بنتا ہے وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہونا ہے، نفسانی بیماریوں کا شکار ہونا ہے، جیسا کہ نعوذ باللہ غیبت ہے، تہمت ہے، جھوٹ ہے، مال دنیا کی پرواہ ہے، شہرت اور نام و نمود کے پیچھے بھاگنا ہے، یہ ساری چیزیں ذکر خدا سے غافل کر دیتی ہیں. یا آپ اس کو برعکس طریقے سے اگر بیان کرنا چاہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف انسان کی توجہ رہے تو وہ تمام ہلاکت میں پڑنے والی جگہوں سے محفوظ رہتا ہے. یا یہ اس کو ایک اور قرآنی تعبیر پہ ہی ہم اگر لے جائیں تو ہم اس طریقے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک انسان خدا کے راستے پہ چلے، یعنی وہ روڈ یا وہ راستہ یا وہ گلی جو کہ اللہ کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے اس پہ چلتا رہے تو اس گلی کے دائیں بائیں اگر کوئی خطرناک گڑھے، کوئی گہری کھائیاں، کوئی دلدل، کوئی گرنے پڑنے کی جگہیں ہوں تو انسان اس سب سے بچتا رہے گا. ممکن ہے دائیں بائیں دیکھتا ہوا ہی جا رہا ہے لیکن اس میں پڑے گا نہیں، گرے گا نہیں. اور اگر ایک انسان خدا کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر رہا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ابھی وہ سیدھا جا رہا ہے پھر فوراً کسی دلدل میں گر گیا، پھر بہت مشکل سے مرتے مرتے وہ بچا تو پھر آگے سیدھا تھوڑا گیا تو پھر کسی کھائی میں گر گیا. جب وہ کھائی میں گرا تو اس کے نفس کے کوئی اعضاء یعنی کوئی بازو سر پاؤں ٹوٹ گئے. اب وہ لنگڑا کے جو تھوڑا سا آگے زندگی کے دن پورے کر کے چلے تو چلتے چلتے پھر ایک ایسی ہولناک وادی میں گرے گا کہ ادھر سے اٹھ نہیں سکتا، اور اس کو ہم موت سے ہمکنار کرتے ہیں. یہ قرآن کریم کا پیغام ہے. بس مانوی رزق انسان کے اندر ایسی توانائی پیدا کرتا ہے کہ وہ خدا کے راستے پہ خدا سے رابطہ جوڑیں، خدا سے اس کا ذکر کر کے اس سے وابستہ ہوں تو ہر مشکل ہمارے لیے آسان. اللہ سے رابطہ جوڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. خدا اسے کیا کہتا ہے؟ من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہم میں کوشش کرتا ہے، جو ہم کو پانے کی باغ دوڑ کرتا ہے، جو ہم تک پہنچنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلاتا ہے، ہم اس کو ایسے راستے پہ چلا دیتے ہیں جو ہم تک پہنچتے ہیں. پھر خدا ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں چلائے گا، پھر خدا کی نگرانی میں ہم سفر کر رہے ہیں. خدا ہمیں ایسا رہنما عطا کرے گا، خدا ہمیں ایسا فرد عطا کرے گا جو خدا تک ہمیں پہنچا دے. لیکن جانا کس طرح سے چاہیے؟ اللہ کی ذات سے چاہیے. اس لیے ہمارے جو 24 گھنٹے گزرتے ہیں اس میں زیادہ تر اوقات ایسا ہونے چاہیے کہ جس میں قلبی ذکر کے ساتھ وقت گزرے. اور قلبی ذکر کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ دیگر کاموں میں مشغول نہ ہو، ہاں مشغول ہو اور توجہ بار بار خدا کی طرف کرتا رہے. شیطان ادھر سے یہ کام کرے گا بس یہ توجہ نہ ہونے پائے، کیونکہ اگر توجہ ہو گئی تو مسائل حل ہو جائیں گے. کیونکہ خدا اپنے راستے پہ جب چلائے گا تو خدا اپنے جس کو سفر اللہ کراتا ہے اس کے دسترخوان بھی خدا بچھان سے اس کو جگہ جگہ سے اٹھاتا ہے، اور پھر خدا کیا کہتا ہے؟ بے حساب میں اسے عطا کرتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ رزق عطا کرے تو وہ بے حساب کرتا ہے. اور یہ آیت بھی مانوی رزق کے بارے میں نہ کہ مادی رزق کے بارے میں، کیونکہ مادی رزق بے حساب ہو نہیں سکتا، اس کی شمارش یا اس کا حساب ہے. جب یہ بے حساب کے جناب مریم سلام اللہ علیہا کے پاس جب جناب زکریہ آتے تو حیران و پریشان ہوتے تھے کہ وہ اس قدر رزق ان کے پاس پڑا ہوا ہے. تو یہاں پہ ہمیں فلم میں کیا دکھایا جاتا ہے کہ کوئی پھل فروٹ پڑا ہے، کوئی کھانے پڑے ہیں. آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، وہ مادی رزق نہیں پہنچتا تھا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جو ہے وہ حیران اور خدا ابھی دنیا کے ڈھیر ان کے سامنے لگ جاتے ہیں تب بھی ان کی آنکھوں میں کسی قسم کی حیرانگی اور پریشانی نہ ہوتی، بلکہ وہ مانوی رزق اور وہ مراتب کی طرف تیزی سے بڑھنے پہ پریشان تھے کہ ایک انسان کو خدا نے عالم اتنی تیزی سے بھی راستہ طے کرا سکتا ہے، اس قدر تیزی سے مراتب تک پہنچا سکتا ہے، اس قدر زیادہ مانوی رزق عطا کر سکتا ہے. یہ اس آیت کی تفسیر بنتی ہے کہ خدا جس کو عطا کرنا چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے. تو بس یہ یاد رکھیں کہ جب سفر خدا کی ذات کے ساتھ شروع ہو تو پھر انسان نہ تنہا ہے نہ اجنبی ہے، نہ کوئی حزن اور ملال ہے جیسے کہ قرآن نے بیان کیا، نہ کوئی فکر ہے اسے گھیرتی ہے، نہ کوئی ٹینشن اس کے اوپر طاری ہوتی ہے، بلکہ وہ پورے اطمینان اور پرسکون اپنے رب کے ذریعے سے، راستے سے اور اس کے ذریعے سے زندگی بسر کرتا ہے. اور پھر جب اللہ کی رضایت یہ ہوتی ہے کہ اے بندے تو میری طرف لوٹا، تو وہ پر اطمینان ہو کے اللہ کی طرف بازگشت کرتا ہے. تو یہ آپ کی خدمت میں آج کے دن مادی رزق اور مانوی رزق کی چند خصوصیات تھی. خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہوں، قرآن کریم کو سمجھنے، اس کو پڑھنے اور اس کی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے مادی رزق میں وسعت عطا فرمائے، ہمیں مانوی رزق کی طرف توجہ مبذول فرمائے اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مانوی رزق کی وسعتیں ہمیں عطا فرمائے. امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور جلد از جلد فرمائے، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرمائیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران کا اگر کوئی سوال ہو تو وہ بیان فرمائیں. ہماری نشست پائے اختتام کو پہنچ گئی ہے، اگر کسی برادر کا کوئی سوال ہے تو وہ بیان فرمائیں. جی نان کا کوئی سوال جی دعا کا کوشش کریں گے کہ ہم درس پہ تھے کیوں کام ہو ہم دو موضوعات شروع کر سکتے ہیں. ایک موضوع ہم پہ یہ کہ ہم اپنی آیات کی روشنی انسان شناسی ایک اسے شروع کریں، یا صرف ایک ہم رکھیں، ایک کلاس ہم رکھیں ایک گھنٹے کی ایک دن، اور اس میں صرف فقہ ڈسکس کریں اور کسی قسم کی کوئی چیز ڈسکس نہ کریں. اس صورت میں رہبر معظم خدا انہیں اپنی حفاظت میں رکھے اور آیت اللہ سیستانی ان کے احکامات کی احکامات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. کیونکہ اس کی ہمیں سخت ضرورت ہے اور مختلف جہاں رہتے ہیں چاہے اور جو درپیش مسائل ہیں اور دوسرے بھر کریں، تو یہ دو ہمارے لیے اہم ٹاپکس بن سکتے ہیں. آپ آپس میں برادران شیئر کریں. اور ایک اور جو کلاس انشاءاللہ ویکلی کلاسز کی طرف سے ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں وہ کورل ڈراپ پہ ہے، کہ اس حد تک ہم سیکھیں گے چند خدمات انجام دے سکیں، کیونکہ نیٹ کی دنیا پوری دنیا میں میسر ہے اور اس کے اوپر ہم مختصر طور پہ کام کر سکتے ہیں، مثلا وال پیپر بنانا، ٹائٹل بنانا، یاد لے آرامات جانا مخرم سے مختلف طریقوں سے. اس مقصد کے حصول کے لیے ہم کورا کی چند کلاسز شروع کر رہے ہیں، جو کہ برادران اور خاکی وقت اور ایک ہی ٹائم ہوگی، وہ یا تو جمعے کا دن ڈیسائیڈ پا رہا ہے یا ہفتے کا دن ڈیسائیڈ پا رہا ہے. اگر آپ برادران میں سے جو خواہش مند حضرات ہیں ان کلاسز کو لینا چاہتے ہیں وہ ویکلی کلاس کے اوپر ضرور میل کر دیں. ویکلی کلاس کا ایڈریس بھی یہی ہے، ویکلی کلاس @gmail.com، تو اس پہ وہ کر دیں. انشاءاللہ جلد ہم اس کی طرف آپ کی رہنمائی فرمائیں گے. ایک برادر ہیں جو کہ وہ کلاس لیا کریں. اچھا سوال یہ ہے کہ وعلیکم السلام کہ مانوی رزق کے صحیح وضاحت کر دیں، کیا ذکر خدا مانوی کہلائے گا اور مناجات وغیرہ میں گریہ مانوی کہلائے گا، یعنی ذکر خدا میں لذت مراد ہے؟ جی یعنی یہ تو دیکھیں لذت کا احساس انسان کو ہوتا ہے، وہ قابل ہوتی انسان کی سرشاری اور ان چیزوں سے اس کا بیان انسان جو ہے اس کو علم ہوتا ہے اس چیز کا، یعنی
جو ہم خدا کے سے ذکر کریں گے، یہ ذکر کرنا خود مانوی ضرورت کا پورا ہونا بھی ہے، بلا شک و شبہ مان پورا ہونا ہے، لیکن اس کی تمیز اس طور پہ ہم نہیں کر سکتے کہ ہم اس طور پہ مراحل قرار دیں کہ جیسے ایک انسان اور کو بھوک لگی ہو تو روٹی کو پہلے پکاتا ہے، پکانے کے بعد منہ میں رکھ کے چباتا ہے، چبانے کے بعد ہضم کرتا ہے، تو یہ طریقہ کار ممکن ہے اس طور پہ نہ ہو، کیونکہ اس کی اپنی ضروریات ہیں، اس کے اپنے تقاضے ہیں جو مادیات کے مطابق ہیں. البتہ ذکر خدا بذات خود ایک مانویات ہے اور مانوی رزق ہے. جہاں تک ذکر خدا میں لذت مراد ہے تو لذتیں مختلف ہوتی ہیں. یہ جو لذت مانوی لذت ہے اس کا احساس وہی انسان کرتا ہے جو لذت اٹھاتا ہے. مثلا ایک بھوکے نے کھانا کھایا تو وہ اس کی لذت اور اہمیت سے واقف ہے، ہم لوگ تو واقف نہیں ہیں. اسی لیے بعض روایات میں آیا کہ اس چیز سے واقف کرانے کے لیے اللہ تعالی نے روکی، معلوم ہو کہ بھوک کے بعد جب کھائے تو کیا انسان ہوتا ہے اور بھوک کی تکلیف کیا ہوتی ہے. ہم تو اس چیز سے نہیں صحیح طرح واقف ہو سکتے جب تک گزرے نہ. ہاں بعض آثار اور حالات بتاتے ہیں، مثلا آپ نے بعض جگہوں پہ دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جیسے یہ شادی شدی کے معاملات میں ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی آپس میں اس طرح سے وابستہ ہوتے ہیں کہ ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مال ہے، دولت ہے، بہن بھائی ہیں، پوری دنیا کے رشتے ناطے توڑ کے وہ ایک دوسرے سے مربوط ہونا چاہتے ہیں. ایسے میں ہمیں ان کے آثار دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ ان کے اندر جذبات کیسے ہیں اور ایک دوسرے سے تعلق کیسا ہے، ورنہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہم اس کو رکھیں اور جان سکیں. اسی طریقے سے مانوی لذت کو ہم سکتے ہیں، ایک آپ آتے ہیں تو میں نہیں جان سکتا کہ کیا وہ لذت ہے، بلکہ آپ کے آثار بتائیں گے. مثلا کھیل کود کو تر کر کے لذت کا سامان پیدا کرنا. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض افراد مانوی لذت یہ کہلائے گی، جیسا کہ کربلا آپ کے سامنے مثال ہے، ہر بندہ نوشیر بچے کو بچائے گا لیکن امام حسین علیہ السلام اسے بھی شہید کرنے کے لیے تیار ہے. اس سے پتہ لگتا ہے وہ جو لذت محسوس کر رہے ہیں وہ جس ذات سے وابستہ ہیں اور اس سے کسی صورت میں تعلق نہیں توڑنا چاہتے، اس تعلق کو جوڑنے کے اوپر وہ کس قدر آمادہ ہیں. اس جذبات، اس وابستگی سے ہمیں ان چیزوں کا معلوم ہوتا ہے. ٹھیک، ایک سوال ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام سے رابطے کو کس طرح قوی کیا جا سکتا ہے. یہ ذکر ہر چیز سے رابطہ ہے نا. مثلا ابھی دیکھیں، میں اپنے والدین سے غائب ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوں، اچھا ان سے ان کے سامنے درمیان میں بیٹھ کے بادشاہت بھی نہیں کر رہا، لیکن ایک رابطہ کیوں ہمارے درمیان برقرار ہے؟ میں ان کو یاد رکھتا ہوں، وہ مجھے یاد رکھتے ہیں. ان یاد رکھنے کی وجہ سے، کیونکہ خدا نے ان کے جذبات فطری طور پہ ابھارے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو فطری طور پہ ابھارے ہیں تب بیدار ہوتے ہیں جب خیال آئے، جب ذکر آئے. ذکر پہلی منزل ہے ہر چیز سے جوڑنے کی. اس دنیا میں ہم ہر چیز سے ذکر کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں. مثلا گھر بار سے کب تک جڑے ہوں گے؟ جب گھر بار کی فکر ہوگی. اس لیے وہ افراد جو مطلب میچ کھیلتے رہتے ہیں، گھر کی فکر ہی نہیں ہوتی. سب سے پہلا جو تانا آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کیا تمہیں کوئی فکر نہیں ہے گھر بار کی، یا جو پڑھائی پہ دل نہیں لگاتے تو سب سے پہلا کیا نصیحت آتی ہے کہ کوئی پڑھائی کی بھی فکر کرو. کیوں؟ یہ فکر کرنا، یہ ذکر کرنا پہلا مرحلہ ایک شے کو ربط دینے کا، جوڑنے کا. اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پہلا طریقہ کار ذکر ہے. بالکل اسی طرح جیسا ہم تسبیح نہیں پڑھتے، اسی طریقے سے امام مہدی علیہ السلام کی تسبیح پڑھیں، یہ تسبیح پڑھنا ذکر خدا ہے. تو یہ ذکر جوڑنا ہے. ذکر ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے. ذکر اگر پیسے کی خاطر کروایا جائے، اگر ذکر نیاز کی خاطر کروایا جائے تو نتائج ہم بھی جانتے ہیں کہ جب اس طرح کے ذکر کرائے جائیں تو وہ ذکر نہیں کہلاتا اور اس کا نتیجہ بھی صفر ہوتا ہے. اس لیے ذکر اس ذات کی وجہ سے کریں کہ وہ ذات اتنی بازمت ہے، اس ذات سے آپ کا خلوص اور محبت اس قدر زیادہ ہے، اس ذات سے آپ کا تعلق اس قدر قوی کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے آپ ذکر کر رہے ہیں، تو یہ جاندار چیز بنتی ہے. اس لیے امام زمانہ علیہ السلام سے رابطہ قوی کرنے کا طریقہ یا رابطہ رکھنے کا طریقہ ہر دو ایک ہی ہے. اور وہ طریقہ کار کیا ہے کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ذکر کثرت سے کیا جائے. ہے. رائچھے پہر کی عبادت کو افضل کیوں کہا گیا اس ہیں اور بعض دقیق چیزیں وہی اولیاء خدا جانتے ہیں کہ جو عبادت کو انجام دیتے ہیں اور خدا ان کے اوپر علم کے سرچشمے کھولتا ہے اور بعض دقائق اپنی جگہ پہ اور حقائق اپنی جگہ موجود ہیں. ہم بس ان باتوں کو جان سکتے ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں. اس سے ایک بات یہ پتہ لگتی ہے جو روایات میں ہے کہ انسان کے لیے واجب ہے, یہ صرف مستحب نہیں ہے, یعنی ایسا نہ ایسا واجب ہے کہ جسے چھوڑا جا سکتا ہے, بلکہ انسان پہ واجب ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ترین محبوب ترین چیز اللہ کی ذات ہونی چاہیے. حتیٰ کہ امام اور رسول سے بڑھ کر بھی جس سے محبت کا کہا گیا ہے وہ خدا کی ذات ہے. اسی لیے یہ ترتیب رکھی گئی ہے. یہ ایک ذہنی طور پہ ہم ترتیب ملحوظ خاطر رکھیں گے کیونکہ عملی طور پہ ممکن نہیں ہے. عملی طور پہ امام کا ذکر خدا کا ذکر ہے, عملی طور پہ نبی کا ذکر خدا کا ذکر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ان کا ذکر میرا ذکر ہے. ذکر علی عبادت, یا سنت میں بھی صحیح سند روایت وارد ہوئی ہے کہ ذکر علی عبادت ہے, اور عبادت وہ ہوتی ہے جو خدا کی خاطر انجام دی جائے یا جس سے خدا کے قریب جایا جائے. پچھلے پہر کی جو یہ مطلب جو آپ کا سوال ہے کہ کیوں آخر پچھلے پہر کی عبادت یعنی نماز شب کے ٹائم کی عبادت کو افضل کیوں کہا گیا ہے, تو اس کی وجہ کے لیے اس مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے جو روایت نے بیان کیا ہے. وہ مفہوم یہ ہے کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ عزیز ترین چیز وہ اللہ کی ذات ہونی چاہیے. یہاں پہ انسان اپنے آپ سے دھوکا کھا سکتا ہے. کیسے دھوکا کھا سکتا ہے؟ اس طرح سے دھوکا کھا سکتا ہے کہ ہاں میرے لیے سب سے عزیز ترین چیز تو واقع اللہ کی ذات ہے. اچھا کیسے؟ اس لیے کہ اولاد کے تو میں بس فرائض پورے کر رہا ہوں, ورنہ محبت تو خدا سے ہے. میں شوہر یا بیوی کے حقوق پورے کر رہا ہوں, ورنہ محبت تو اللہ کی ذات سے ہے. والدین کا کہنا مان رہا ہوں کیونکہ اللہ سے محبت ہے, خدا ناراض ہوتا ہے. اگر ہم اس طرف سے ہیں تو یہ اپنی ذات کو دھوکا دینا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا سے محبت کہاں پتہ لگتی ہے؟ خدا سے محبت ان امور سے وابستگی سے پتہ لگتی ہے کہ آپ کا زیادہ وقت کس چیز میں کٹتا ہے. آیا خدا کے ساتھ کٹتا ہے یا آل اولاد کے ساتھ کٹتا ہے؟ اگر فکر کے اوپر غالب اولاد رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے نہیں, خدا کا کام نہیں ہوا, خدا کا ذکر نہیں ہوا. سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے, خدا ہر وہ طبقہ جس سے انسان دھوکہ کھا سکتا ہے ان کا نام لے کے بتاتا ہے کہ اگر میں ان سے زیادہ تمہارے نزدیک عزیز محبوب نہیں ہوں تو پھر تمہارا شمار منافقین اور فاسقین میں ہوتا ہے, اور اللہ ایسے لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا اور جلد عذاب کا شکار ہوتے ہیں. وہ کون کون سے طبقے ہیں؟ پہلا طبقہ ہے آل اولاد, دوسرا طبقہ ہے والدین, تیسرا طبقہ ہے بہن بھائی, خان, پانچواں ہے انسان کی کمائی کے ذریعے جیسے جاب اور تجارت, چھٹی چیز ہے گھر بار جن میں انسان رہتا ہے, بہت زیادہ انسان کو محبت ہوتی ہے. یہ سب کے نام لے کے خدا فرماتا ہے کہ اگر یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز ہیں, زیادہ محبوب ہیں, زیادہ چاہت ہے تم لوگوں کو, تو اس وقت کا انتظار کرو کہ جلد اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا, اور خدا لا یہدی الفاسقین.